نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس دنیا کے بنانے کا جو نظام ہے اللہ پاک کی طرف سے، اس کی بنیاد رحمت ہے. رحمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے. رحمت بنیاد ہے، اور رحمت کی وجہ سے اللہ نے دین دیا ہے. رحم کرنا بنیاد ہے، اور رحمت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ غالب رکھیں گے. اور رحمتی وسیعت کل شے، میری رحمت وسیع ہے ہر شے کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاجت کسی چیز کی نہیں ہے، وہ سمد ہیں، وہ بے نیاز ہیں، وہ غنی ہیں. تو جو غنی ہے، جو سمد ہے، جو بے نیاز ہے، اس کو کائنات سے کوئی کام نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو کہ کوئی کام رکا ہوا تھا، اٹکا ہوا تھا، کچھ مدد کی ضرورت تھی اس لیے پیدا کر لیا. خالق بلا حاجت، اللہ پاک خالق ہیں بغیر ضرورت کے، ان کو ضرورت نہیں. جس چیز کو بھی بنایا، اس کا مقصد مقرر کیا، اس کا کام مقرر کیا کہ یہ چیز فلاں کام کے لیے میں بنا رہا ہوں، لیکن ان کو حاجت تھی، ان کو حاجت ہے، ایسا نہیں. خالق بلا حاجت، جب ان کو حاجت نہیں پھر کیوں بنائے؟ جب ان کو حاجت نہیں تو پھر کیوں بنائے؟ رحم کرنے کے لیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان نے قرآن کا علم دیا. قرآن نازل کیا ہے، الرحمن علم القرآن. لوگ سمجھتے ہیں قرآن کا علم جو ہے، اور قرآن میں پائی جانے والی باتیں جو ہیں، مصیبتیں تکلیف کا باعث ہیں. اللہ پاک فرما رہے رحم کی وجہ سے تو ہوا. رحمان نے قرآن کو قرآن کا علم دیا. قرآن قول الہی ہے، اللہ کی بات ہے، اور کائنات جو ہے وہ فعل الہی ہے، اللہ کا کام ہے. اور اللہ کی بات میں، اللہ کے کام میں فرق نہیں ہے. جو قول الہی ہے وہی فعل الہی ہے، جو فعل الہی ہے وہی قول الہی ہے. جو اللہ کی بات ہے وہ قرآن میں ہے، جو اللہ کا کام ہے وہ کائنات میں ہے. الرحمن نے یہ کیا ہے. الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش پر مستوی ہے. حالانکہ صفات تو ان کی بے شمار ہیں، صفت رحمت کا ذکر کیوں ہے خاص ایسی جگہ پر؟ رحمان عرش پر مستوی ہے، رحم کی وجہ سے عرش سے پورا نظام کائنات ہے. جہاں سے کائنات شروع ہوتی ہے وہ عرش ہے، وہاں سے عرش ہے، عرش کے بعد سے کائنات شروع ہوتی ہے. اس لیے عرش پر رحمان کو مستوی بتایا گیا، یہ بتانے کے واسطے کہ رحمت سے گھیرا ہوا ہے سارا نظام. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پہلے نبی، سب سے آخری نبی. اول ما خلق اللہ نوری کنت نبیاً و آدم بین الماء والطین. میں نبی اس وقت سے ہوں جبکہ آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے. میں نبی اس وقت سے ہوں جبکہ آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں، حدیث شریف میں. اور مقدر میں، لوہے محفوظ میں ویسا نہیں ہے. لوہے محفوظ میں تو سب ہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ہے، دوسرے پیغمبروں کی نبوت بھی ہے. یہ اس سے ایک الگ چیز ہے تھوڑی. کنت نبیاً و آدم بین الماء والطین اس سے الگ چیز ہے کوئی. تھوڑا یہاں پہ صوفیانہ حقائق ہیں، ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بزرگوں سے کچھ سنی ہوئی باتیں ہیں تھوڑی یاد بھی ہیں، مگر یہ ہے کہ اس وقت اس کی وہ نہیں ہے. مگر یہ کہ نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے ہے، اور آخری نبی آپ ہیں. بعثت کے اعتبار سے آپ آخری ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا. ہم ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، رحمت کا ہی نظام ہے. نظام رحمت ہے، سارے عالم والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے، رحمت کا دروازہ آپ کو بنا دیا گیا، جس کو رحمت میں جانا ہے وہ ادھر ہی جانا پڑے گا۔ وہ مصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہما اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بھول حبیست، مصطفیٰ کے راستے سے جاؤ، اس واسطے کہ دین اسی کا نام ہے، اگر اس راستے پہ نہیں چلو گے تو وہ ابو لہب والا ہی راستہ ہوگا۔ مصطفیٰ کے راستے کے علاوہ جتنے راستے ہوں گے وہ کون سے ہوں گے؟ وہ ابو لہب ہی راستے ہوں گے، چاہے کتنے ہی چمکدار ہوں، کتنے ہی کمفرٹیبل ہوں، کتنا ہی اس میں ترقی نظر آ رہی ہو، کتنا ہی عقل اس میں نظر آ رہی ہو، کتنے ہی فائدے اس میں نظر آ رہے ہوں، ابو لہب ہی راستہ ہے۔ رحمت للعالمین تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں، یہ رحمت کی دو قسمیں عام طور پر کرتے ہیں، دو قسمیں ہیں رحمت کی۔ اسی وجہ سے رحمت کے نام سے اللہ کے دو نام ہیں، رحمان اور رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، دو صفت ذکر کیے جاتے ہیں خاص۔ علماء کرام نے ان دونوں صفتوں کا الگ الگ مطلب بتایا ہے، دونوں صفت الگ مفہوم کو ظاہر کرتی ہیں، دونوں رحمتیں الگ قسم کی رحمتوں کو ظاہر کرتی ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ اسی لیے شروع سے ہی ان دونوں رحمتوں کا ذکر ہے، سورہ فاتحہ میں ان دونوں رحمتوں کا ذکر ہے۔ ویسے رحمت کی اور بھی قسمیں ہیں، رحمت وجوبی، رحمت امتنانی، لیکن یہ تھوڑی الگ ہے، رحمت رحمانیت والی رحمت اور رحیمیت والی رحمت۔ یہ ایسا نہیں ہے جیسے کھانا وانا، پانی وانی، ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہو گئی لوگوں کو۔ کھانے کے ساتھ میں وانا جو ہے نا بیکار ہے، تکبندی ہے، پانی کے ساتھ میں وانی جو ہے تکبندی ہے، بیکار بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت اچھی ہے، ایک صفت بیکار ہے، اسی تکبندی کے واسطے یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ پاک کی طرف ابس اور بیکار بات منسوب کرنا کفر ہے، بیکار بات منسوب کرنا اللہ کی طرف کفر ہے۔ رحمان ہے وہ، رحیم ہے وہ، رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا ہی، رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا ہی، لیکن رحمان میں کوئی خاص رحم کرنا ہے اور رحیم میں کوئی خاص رحم کرنا ہے۔ جو رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ دوست اور دشمن دونوں کو دیتے ہیں، اپنے اور پرائے دونوں کو دیتے ہیں، ماننے والوں اور نہیں ماننے والوں کو دیتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں رہتی ہے، وہ رحمانیت کے اثر میں ہوتا ہے۔ رحمانیت، رحمت عمومی، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، رحمان الدنیا والآخرہ و رحیم الآخرہ، اس کے تفسیر میں ایسے ترجمے لکھے ہوئے رہتے ہیں۔ اس کے جو رحمت اللہ کے نبی کو بھی ملی اور جو رحمت اللہ نے پوری دوسری مخلوق کو بھی دی، دشمن سے دشمن، کٹر سے کٹر دشمن، اس کو بھی ملا، ہوا وجود دیا، زندگی دے دی، صحت دے دی، آنکھیں دی، کان دیا، زبان دی، ہاتھ پیر دیے، دل دماغ دیا، کھانا پینا دیا، پیسہ دیا، دولت دی، حکومت دی، عمومی رحمت ہے، رحمت عام۔ فرعون کو بھی ملا ہے، فرعون کے پاس میں بھی ذرہ ذرہ جو کچھ بھی تھا وہ اللہ کا تھا، اس کے باپ کا نہیں تھا۔ جس کے پاس جو ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا۔ مومن کے پاس ہو، کافر کے پاس ہو، بڑے کے پاس ہو، چھوٹے کے پاس ہو، امیر کے پاس ہو، غریب کے پاس ہو، عالم کے پاس ہو، جاہل کے پاس ہو، دیہاتی کے پاس ہو، شہری کے پاس ہو، حاکم کے پاس ہو، محکم کے پاس ہو، ذرے سے ذرہ اللہ کا ہے، کسی کا نہیں ہے، مالک وہ ہے، خالق بھی وہی ہے، جو خالق ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے۔ مگر اللہ پاک نے فرعون کو کیا کچھ دیا، قارون کو کیا کچھ دیا، نمرود کو کیا کچھ دیا، شداد کو کیا کچھ دیا، قوم عاد کو بھی دیا، قوم سمود کو بھی دیا، قوم لوط کو بھی دیا، قوم ہود کو بھی دیا، قوم صالح کو بھی دی، قوم شعیب کو بھی دیا، قوم نوح کو بھی دیا، قوم فرعون کو بھی دیا، سب کو دیا، سب کے لیے عام ہے، اس کا تعلق رحمان سے، مگر ہے یہ بھی اللہ ہی کا اور ہیں یہ بھی نعمتیں۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، آپ یہ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس نے حرام کیا ہے تمہارے لیے اللہ پاک کی اس زینت کو جو اللہ نے نکالا ہے اپنے بندوں کے فائدے کے لیے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اور پاک رزق قل ہی للذین آمنوا، آپ فرمائیے کہ ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، دنیا جتنی نعمتیں ہیں وہ ایمان والوں کے لیے بنی ہیں، بے ایمان کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، بنی تو ایمان والے کے لیے ہے لیکن اجازت سب کو ہے، دنیا کے اندر جو نعمتیں ہیں ان کا نظام ایسا ہے، جیسے دعوت ولیمے میں کھانا بنتا ہے دولہا دلہن کے لیے، دولہے کے لیے، یہ شادی میں بنتا ہے کھانا دولہے کے لیے، دعوت کا اہتمام ہوتا ہے دولہے کے لیے، مگر کھاتے سب ہیں، پورا کھانا دولہا تھوڑی کھاتا ہے، اجازت دوسروں کو بھی رہتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایمان والا جو ہے وہ چونکہ جس کام کے لیے آیا ہوا ہے اس کام کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کی ضرورت اور اس کا اہم ہونا اس کے دماغ میں اتنا چھایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کھا نہیں سکتا، وہ صحیح معنی میں اس سے لطف اندوز ہو نہیں سکتا، وہ کام میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے جو بہت ہی اہم قسم کا ایگزام دے رہا ہو اور بہت یعنی سینسیٹیو معاملہ ہو، حساس ہو کہ تھوڑی سی مسٹیک ہوئی اور گیا کام سب، یہ پورا کا پورا جو ہے سیشن پورا جو ہے ضائع ہو جائے گا، اب اماں بابا اچھے سے اچھا کھانا بنا کے دے رہے ہیں لیکن اس کا جی نہیں لگ رہا، اس میں تھوڑا دھونی والے کھا لے بیٹے، نہیں ابھی نہیں کھاتا میں، ایگزام کی تیاری کر رہا ہوں، تو ایمان والا فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ اور ترغیب بھی دی گئی کہ اس چکر میں بڑو بنائے ہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں لگو، ترغیب بھی دی کہ ادھر نہ جاؤ، اس سے دور ہی رہو، ذرا ایک انتظام کے تحت بنایا گیا ہے یہ، تمہارے واسطے تو بہت آخر دوسرا سب کچھ ہے۔ خالصتاً یوم القیامہ، جتنی نعمتیں میں نے بنائی ہیں وہ خالص ایمان والوں کے لیے ہے قیامت میں، جتنی نعمتیں میں نے دنیا میں بنائی ہیں وہ ایمان والے اور بے ایمان دونوں شریک ہوں گے، اور جتنی نعمتیں میں نے آخرت میں بنائی ہیں وہ صرف ایمان والے ہی استعمال کر سکیں گے، غیر مومن نہیں استعمال کر سکتا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں میں جو صلاحیتیں رکھی ہوں گی سننے کی، بولنے کی، دیکھنے کی، وہ بہت بڑی ہوں گی، وہ بہت زیادہ ہیوی ہوں گی، دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی دوربین نہیں ہے، وہاں آدمی عام سادی آنکھوں سے دیکھ سکتا اتنی دور، یہاں سے جو کہکشائیں دیکھنے کی جو دوربین ہوتی ہے اس سے زیادہ سادی آنکھ سے جنتی دیکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ دور تک سادے کانوں سے سن سکتا ہے، اللہ نے ویسی قوت بنائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں بھیج دیں گے تو وہ جہنمیوں کو دیکھنا چاہیں گے، دیکھیں گے جہنم میں کدھر جنت کدھر جہنم، کتنا فاصلہ دونوں میں، اگر 500 سال کا بھی فاصلہ رہا تو جنت کی گرمی اور حرارت جہنم میں گھس، جہنم کی گرمی اور حرارت جنت میں گھس جائیں گی، کتنا فاصلہ ہے، اگر 500 سال کے جنت جہنم کی حرارت اور گرمی اور بو بدبو اور اس کی لو اور اس کا دھواں 500 سال تک جاتا ہے نا حدیث میں، تو جنت کتنے مسافت پر ہوگی، جنت کے درجات بڑے درجے والوں کی جنتیں تو اور بھی بہت آگے ہوں گی، لیکن وہاں سے جہنمی نظر آئیں گے اور ان میں اپنے دنیا کے دوستوں کو، جان پہچان والوں کو پہچانیں گے، ارے یہ تو وہ ہے، انی کان علی قرین، میرا ایک دوست ہے یہ مجھ سے کہتا تھا کہ ارے کیا تو بھی ایمانداروں میں سے ہو گیا، یقول اینک لمن المصدقین ایذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے، ہڈی ہڈی ادھر ادھر ہو جائیں گی، پھر بدلے کے واسطے اٹھائیں گے، کدھر کی بات ہے، کہاں کی بات ہے، کون سی سمجھ کی بات ہے یہ، ایسا بولتا تھا میرے کو، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی، میں مان گیا تھا،
وہ ایسی باتیں کر کے نہیں مانا. قال هل انتم مطلعون, اپنے دوستوں سے کہیں گے, جنتی اپنے دوستوں جنتی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ بازی کر رہا ہوگا, وہاں تو یہی کام ہے اور کیا کام ہے, تو وہ کہے گا جنتی دیکھیں گے اس کو, هل انتم مطلعون, کیا ہم دیکھ سکتے ہیں. فطلع, جھانک کے دیکھیں گے وہاں سے. فراہ فی سواء الجحیم, جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا اس کو دیکھے گا. اس کو, اس دوست کو جو کہ بے دین تھا, اس دوست کو جو اس کو حق سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہتا تھا, جو اس کا ذہن خراب کرتا رہتا تھا, جو اس کے تھنک کے اس کی اپنی سوچ کے اعتبار سے وہ اس کا برین واش کرتا رہتا تھا, اس کو برین واشنگ سمجھتا تھا, اس کے دماغ میں خرابی آ گئی ہے, اس کو واش کرنا ضروری ہے, اور حالانکہ تھی اس کے دماغ میں وہ. فطلع فراہ فی سواء الجحیم, قالت اللہ ان کی طلعت الدین, وہ کہے گا کہ یار تو مجھے گرایا ہی ہوتا اس نے, اگر اللہ پاک کا فضل نہ ہوتا تو آج میں تیرے ساتھ پڑا ہوا ہوتا. لولا نعمت ربی لکنت من المحضرین, اگر اللہ پاک کا فضل خاص نہ ہوتا, بچا لیا نہ جاتا, ماحول نہ مل جاتا, لوگوں کے دینداروں کی بات, نصیحت کرنے والوں کی بات اگر نصیحت میں قبول نہ کر لیتا, ان کی بات نہ لیتا تو گیا تھا کام سے. تو جنتی جب جہنمیوں کو دیکھیں گے, ان سے بات چیت بھی ہوگی, تو اس پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ یہ لوگ جنتیوں سے کچھ گزارش کریں گے. ونادا اصحاب النار یا اصحاب الجنہ, آگ والے نار والے جنتیوں کو پکاریں گے, ان افیدوا علینا من الماء, وہاں سے تھوڑا سا پانی بھیج دو, یہاں کا پانی تو پی نہیں سکتے, یہاں کا پانی تو اتنا کھولتا ہوا ہے کہ پینے کو جاؤ تو ہونٹ جھلس جا رہے ہیں, مجبوری میں ایک آدھ گھونٹ پی لیے تو آنت کٹ کے نکل جاتی ہے, یہاں کا تو پانی پی نہیں سکتے, غسلین ہے یہاں پہ تو, زخموں کا دھوون ہے, زخموں سے نکلنے والا رسنے والا پیپ ہے, لہو اور پیپ پینا پڑے گا, یعنی یا تو پینے کی کوئی ایسی, یا تو پینا مصیبت ہے. تھوڑا سا پانی جنت کا, انفیدو علینا من الماء, تھوڑا سا پانی وہاں سے بھیج دو اور تمہارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے, تم جنت میں ہیں, وہاں سے تو سکھ کر سکتے ہو تم. او مما رزقکم اللہ, یہ اللہ پاک نے جو کچھ آپ کو عطا فرمایا ہے نعمتیں, وہاں نعمتوں کی کمی کیا ہے, تمہارے پاس کم تھوڑا ہی پڑ جائے گا, اگر تھوڑے سیب توڑ کے پھینک دو گے یہاں پہ بھیج دو گے, تھوڑے انگور توڑ کے بھیج دو گے, جنت کا تو معاملہ یہ ہے کہ سیب توڑا سیب لگ گیا وہاں پہ, انگور توڑا انگور لگ گیا وہاں پہ, کوئی خوشہ خالی نہیں رہے گا جنت میں, کوئی پھل کی جگہ خالی نہیں رہے گی, کوئی ٹہنی خالی نہیں رہے گی, کوئی ٹہنی دور نہیں رہے گی, قطوفہا دانیا, اس کے پھل اور خوشے قریب ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, اللہ تعالیٰ ان جنت کی خوشوں کا ذکر کر کے فرما رہے ہیں, کھاؤ پیو مزے سے جو خالی دنوں میں ٹائم نکال کے آئے, اس میں اس کی وجہ سے, خالی دنوں میں جو وقت گزار کے آئے اس کی وجہ سے کھاؤ پیو. مفسرین کہتے ہیں کہ خالی دن سے مراد ہیں روزے کے دن, روزوں کے جو دن ہوتے ہیں وہ خالی دن ہیں. کیا کرنا ہے صبح سے, نہیں کھانے کا ہے, یہ کرو یہ کرو یہ کرو, یہ روزہ عدمی عبادت ہے نا, نماز وجودی عبادت ہے, قیام کرو رکوع کرو سجدہ کرو تشہد کرو قومہ کرو یہ پڑھو یہ پڑھو, وہ وجودی عبادت ہے, کرنے کی عبادت ہے, وہ روزہ عدمی عبادت ہے, نہیں کرنے کی عبادت ہے, فلاں وقت سے فلاں وقت تک نہیں کھانا ہے, خالی رہو, نہیں پینا ہے, بیوی کے پاس نہیں جانا ہے, بیوی سے تعلق پاس نہیں جانے سے مراد ازدواجی تعلقات نہیں قائم کرنا اس سے, بس ایام خالی ہیں, خالی دن ہیں, اسی وجہ سے ٹائم بہت مل جاتا ہے. عام دنوں میں آپ ظہر کے بعد اتنا بٹھا لینا ہم مشکل پڑ جاتی ہے, ہم یہ ہے کہ چلو یار روزے میں ہیں مسجد میں بیٹھو سن لیں گے دین کی بات تھوڑی سی, فجر کے بعد میں بھی میں نے دیکھا وہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ورنہ عام دنوں میں فجر کے بعد بیٹھے بولے تو ہم بیٹھتی, مغرب کے بعد بیٹھ جاتے ہیں ساتھی, میں نے دیکھا افطار ہے سب ہے, مطلب ایک گھنٹے میں نماز ہونے والی ہے, چلو بھائی اللہ پاک بڑی ہمت دیتے ہیں رمضان میں, بڑی توفیق دیتے ہیں, فرصت بھی بہت کافی ہوتی ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو خالی دن میں ہم نے کام تمہیں ہمیں ہم نے ایک کام لگایا تھا جو نہیں کرنے کا کام تھا, کیا شان ہے اللہ پاک کی میرے دوستو. اصل میں بندگی جو ہے وہ کرنے کا ہی نام ہے, ایسا نہیں ہے, کچھ نہیں بھی کرنے کا نام ہے, تو وہ ہے بتانے کے لیے کہ یا اللہ آپ جو کرو بولیں گے وہ کر کے بتائیں گے، جو نہ کو کرو بولے وہ نہیں کر کے بتائیں گے، ایسا ہے وہ. جان سے عبادت وجودی اور عدمی، مال سے عبادت وجودی اور عدمی. ہر کھانا کھلانے کا نہیں ہوتا، ہر دعوت کھلانے کی نہیں ہوتی، ہر خرچ خرچ کا نہیں ہوتا، وہ نہیں کرنے کی عبادت کرنا پڑتا. وہاں پر ایسی پارٹیاں جہاں پہ حرام ہے، جہاں پہ ڈانس ہے، جہاں پہ وہ ہے بدتمیزی ہے، طوفان بدتمیزی ہے، گانا باجا ہے وغیرہ وغیرہ ہے، مختلف قسم کی پارٹیاں ہوتی رہتی ہیں، فنکشن ہوتے رہتے ہیں، اس میں خرچ کرنا ہے کیا؟ اس میں خرچ نہیں کرنا عبادت ہے، اور خرچ کرنا تو مصیبت ہے. حضور نے فرمایا کہ جس کو اللہ کے لیے خرچ نہیں کرنا آ گیا، اللہ کے لیے خرچ کرنا آ گیا اور اللہ کے لیے خرچ نہیں کرنا آ گیا، بہت بڑا فن ہے اللہ کے لیے خرچ نہیں کرنا. بہت سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے اس میں، اور بہت اتنا مارنا پڑتا ہے، اپنی بڑائی دکھانا ہے، اپنی شان دکھانا ہے، اپنی حماقت دکھانا ہے، اپنی دولت کو شو کرنا ہے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، یہاں پہ نہیں کرنا ہے. بولے تو کیسا ہوتا، ایک مالدار آدمی کو بولے تو شادی میں خرچ مت کر، اس کی بے عزتی ہوئی جیسا دکھتا اس کو. ارے میں کمایا اس واسطے تھا کہ آج مجھے دکھانا ہے کہ میں کتنا بڑا دولت مند ہوں، اب آپ بول رہے ہیں نہیں کرنا، تو بہت بڑا مجاہدہ ہو جاتا ہے. تو جس نے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے دشمنی اور نفرت کی اللہ کے لیے، من احب للہ و ابغض للہ، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض کیا، جس سے بولے اس سے دوستی، جس سے بولے اس سے تعلق ہے. عام ہوگی بات، ہمارے بھائیوں کے منہ پر آتا ہے، وہ میرا کافر دوست ہے، وہ میرا قادیانی دوست ہے، وہ میرا شیعہ دوست. ارے دوست کیسا ہوتا بھائی میرے، دوستی کی اجازت نہیں ہے ان کے ساتھ. ہاں تعلق، کاروباری رابطہ ہے، بزنس والا رابطہ ہے، اور اس رابطے کی وجہ سے آپ کو دنیاوی اعتبار سے اچھے اخلاق سے پیش آنا پڑ رہا ہے، جس کو رواداری کہتے ہیں، جس کو مدارات کہتے ہیں، اس کی اجازت ہے. مگر دوستی قلب میں ایک لگاؤ کا نام ہے، انسیت کا نام ہے، چاہت کا نام ہے. جو خدا کا دشمن ہے اس کی چاہت ہمارے ساتھ ہو جائے، دشمن کا دوست بھی کیا ہوتا ہے؟ دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے. تو اگر خدا کے دشمن سے ہماری دوستی ہوگی تو ہم خدا کے دشمن میں آئیں گے. اسی لیے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایمان والوں کی شان ہے کہ رحماء بینہم، آپس میں رحم والے، غیر کے ساتھ نہیں ہوتا. ویسے ہم الٹا ہیں، ہماری تو چال الٹی ہے. یہاں پہ اشداء بینہم، ایک دوسرے پہ پہلوانی، ایک دوسرے پہ غصہ، ایک دوسرے پہ طاقت کا زور، ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار، مخالفت جتنی ہو سکتی، اور دوسرے کے سامنے آئیے آپا، ہمارے سے زیادہ اخلاق والا نہیں ہے کوئی، ہمارے سے زیادہ نرم دل کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بولتے نہیں. من احب للہ و ابغض للہ، قلبی لگاؤ صرف ایمان والے کے ساتھ ہوتا ہے، ایمان والے کا انسیت اسی کے ساتھ، کیونکہ وہ اللہ کا دوست ہے. تو دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. تو خرچ نہیں کرنا آ جانا، خرچ کرنا، خرچ نہیں کرنا. خیر یہ اس پر آیا کہ روزے کے اوپر اللہ نے فرمایا کہ نہیں کرنے کا کام دیا میں نے تم کو، ایک دیا تھا اسی کے بدلے میں قطف وادانی، ایسے ایسے باغوں میں داخل کروں گا کہ جن کی ٹہنیوں کے پھل آپ کے بالکل قریب ہوں گے. جنت کی ہر نعمت کی خصوصیت ہے کہ آپ جیسے وہ چاہیں گے وہ آپ کے پاس آ جائے گی. جنت کی نعمتیں موبائل ہیں، دنیا میں نعمتیں موبائل نہیں ہوتی، آدمی موبائل ہوتا ہے، آدمی کو موو کرنا پڑتا ہے، منتقل ہونا پڑتا ہے، فریج میں سے جا کے لانا پڑتا ہے کچھ کھانا ہے تو، پانی کو جا کے لانا پڑتا ہے، اور فریج میں بھی لا کے رکھنے کے واسطے جا کے لا کے رکھنا پڑتا ہے، ہم رکھیں یا ہمارا نوکر رکھے، مگر لانا پڑتا، انسان کو ہی کرنا پڑتا. جنت میں ویسا نہیں ہے، جنت میں چیز آئے گی آپ کے پاس، کوئی بھی چیز ہو، فلاں چیز کھانے کو چاہ رہی طبیعت آ جائے گی، وہ چیز، حتیٰ کہ پھل آ جائیں گے، حتیٰ کہ پرندے آئیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اڑتے ہوئے پرندے کو آدمی دیکھے گا اور جنت کے پرندے، زعفران کھا کے بڑے سو، کیونکہ جنت کی زمین مشک اور زعفران ہی کی ہے. تو دیکھتے ہی طبیعت چاہے گی کہ ارے اس کو کھانا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی طبیعت چاہے گی اس کو کھانا چاہیے تو وہ آپ کے پاس آئے گا, اور جس فارم میں آپ کھانا چاہ رہے اس فارم میں تیار ہو کے سامنے ہوگا. کیونکہ کسی کو بھنا ہوا چاہیے, کسی کو تلا ہوا چاہیے, کسی کو ویسے چاہیے, کسی کو ایسے چاہیے. اور جب کھائے گا بندہ اس سے زیادہ خوش منظری ہوگی کہ کھانے کے بعد اس کے سامنے وہ پرندہ زندہ ہو کے پڑ پڑا کے اڑ جائے گا. ہر چیز موبائل ہے, تو اس لیے فرمایا قطوف وہ دانی ہے, اس کے پھل جو ہے نا بڑے قریب ہوں. اس لیے روزہ جو ہے نا بڑی خوشی سے رکھنا ہے, اور روزے میں اگر پیاس کی شدت ہو گئی تو وہ بھی بڑی خوشی سے جھیلنا ہے, بھوک لگ گئی تو وہ بھی خوشی سے جینا ہے, پیاس اور بھوک کے ساتھ میں دین کا کام کرنا پڑ گیا وہ بھی خوشی سے کرنا ہے. کیونکہ روزے داروں کے لیے باب الریان ہے, ایک گیٹ بنایا جائے گا باضابطہ جنت میں داخلے کے لیے, جس سے صرف روزے داروں کو داخل کیا جائے گا. بڑے بڑے جب منسٹر آتے ہیں, بڑے بڑے لیڈر آتے ہیں قوم کے, تو شہر میں بڑے گیٹ بنائے جاتے ہیں ان کے استقبال کو بتانے کے بعد, تعلق دکھانے, محبت دکھانے, استقبال دکھانے, ان کی عزت اور شان بتانے. جتنا بڑا آدمی ہے اتنے بڑے گیٹ اور اتنے زیادہ گیٹ پورے شہر میں, جگہ 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 کدھر سے جاتا نہیں معلوم. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے گیٹ بنے گا, اس کا نام باب الریان ہے, اس میں سے صرف روزے داروں کو بلایا جائے گا, گیٹ وہاں پہ بنے ہوئے ہوں گے. یہاں کی پیاس بھی نعمت ہے, یہاں کی بھوک بھی نعمت ہے. اس لیے حضرات صحابہ جب انتقال کرتے تھے تو بعض ان میں سے کہتے تھے کہ پروردگار دنیا سے میں جا رہا ہوں, اب گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنے کا مزہ باقی نہیں رہے گا, گرمی میں پیاس کی شدت برداشت کرنے اور روزہ رکھنے کا مزہ ختم ہو جائے گا, اس کا افسوس ہے. گرمی کی شدت میں اللہ کے راستے میں محنت کرنے کا مزہ ختم ہو جائے گا, اس کا افسوس ہے, مرتے وقت بول رہے ہیں. غرض یہ ہے کہ یہ جنتی جو ہے نا جب دیکھیں گے جہنمیوں کو تو وہ کہیں, وہ جہنمی ان کو دیکھ کے کہیں گے کہ افیض ونادا اصحاب النار یا اصحاب الجنہ نفیض علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. اس پر وہ کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین, وہ فرمائیں گے کہ ہم دے دیتے چونکہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے, یہاں پہ پانی باٹلوں میں نہیں ہے, یہاں پہ نہریں ہیں پانی کی, دودھ تھیلیوں میں نہیں ہے, یہاں پہ نہریں ہیں دودھ کی, شہد شیشیوں میں نہیں ہے, نہریں ہیں یہاں پہ شہد کی, انہار من ماء غیر آسن و انہار من لبن لم یتغیر طعمه و انہار من خمر لذة للشاربین. شراب جو ہے نا نہریں ہیں شراب کی, اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں. یہاں تو دنیا میں پینے کے بعد, نشہ چڑھنے کے بعد ایک لذت محسوس کرتا کہتے آدمی, پیتے وقت تو کڑوا رہتا, پریشان کن رہتا, سر میں درد بھی ہوتا, چکر بھی آتا, وہاں کا نظام ویسا نہیں. نہریں, شراب بھی دے سکتے وہ چاہے تو, پانی بھی دے سکتے وہ, دودھ بھی دے سکتے, پھل بھی دے سکتے, نہ پانی کو کوئی کمی آنے والی ہے, نہ دودھ میں کوئی کمی آنے والی ہے, نہ شراب میں کمی آنے والی ہے, اور نہ پھلواری میں کوئی کمی آنے والی ہے. لیکن مسئلہ ایک اور ہے, بولے وہ یہ کہ اللہ نے جہنمیوں پر حرام کیا ہوا ہے. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین, اللہ نے کافروں پر حرام کیا ہے اس لیے نہیں دیا جا سکتا تم. تو خالصتا یوم القیامہ, نعمتیں جو ہیں وہ خالص ایمان والوں کے لیے ہوں گے قیامت کے دن, اور ایمان والوں اور بے ایمانوں دونوں کے لیے ہوں گے دنیا کی زندگی میں, اور جن کا آخرت میں بالکل کوئی حصہ نہیں ہوگا ان کو اس دنیاوی زندگی میں تھوڑی سی زیادہ سہولت کی جائے گی. دنیا ملنا کوئی نعمت کی علامت نہیں, نہیں ملنا بھی کوئی محرومی کی علامت نہیں ہے. ہمارے ایک دوست فرما رہے تھے زبان میں کہ ہم نے ساری چیزوں کو, کامیابی ناکامی کو اور اللہ کے راضی ہونے اور ناراض ہونے کو دنیا کی نعمتوں سے جوڑ لیا. بڑا فضل ہے اللہ میاں کا, کھانا پینا خوب مل رہا ہے بڑا فضل ہے, بچے کام پہ لگ گئے بڑا فضل ہو گیا ہے. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن, انسان کو جب اللہ نعمتیں دیتا ہے تو کہتا میرے رب نے میری عزت کی, عزت افزائی کی, بڑا فضل ہے مولا کا مجھ پر. واما اذا ما ابتلاه, اور جب اس کو آزماتا ہے, فقدر علیہ رزقہ, اور رزق کو تنگ کر دیتا ہے, حالات تھوڑا سا بدل جاتے ہیں, نوکری چلی جاتی ہے, کاروبار بیٹھ جاتے ہیں, کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے, تنگی آ جاتی ہے. فیقول ربی اہانن, تو بندہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا, عذاب دے دیا, پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا ہے میرے کو. کون سے گناہ میں میں پکڑ لیا گیا ہوں؟ کلا، اللہ تعالیٰ فرمائے ہرگز ایسا نہیں ہے، تم کو دنیا میں سے کچھ ملنا ہمارے خوش ہونے کی دلیل نہیں ہے اور کچھ نہ ملنا ہمارے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کچھ ملنا یہ بھی ایک امتحان کا نظام ہے، کچھ نہیں ملنا یہ بھی ایک امتحان کا نظام ہے۔ اور دنیا میں ہر انسان کو کچھ ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، کچھ خوشی ملے گی، کچھ غم ملے گا، کچھ راحت ملے گی، کچھ تکلیف ملے گی۔ اس میں امیر غریب کی تقسیم نہیں ہے کہ اگر امیر ہے، پیسے والا ہے تو اس کو غم نہیں ملے گا، اس کو تکلیف نہیں ملے گی۔ آپ دنیا میں کوئی ایسا امیر نہیں دکھا سکتے جس کو غم نہیں ہے، بے غم کا امیر آپ نہیں دکھا سکتے، غم فری امیر نہیں دکھا سکتے، آپ تکلیف فری امیر نہیں دکھا سکتے، پوری دنیا میں نہیں دکھا سکتے۔ کوئی کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو جائے، کتنی اس کو سہولتیں مل جائیں، ایسے ایسے صدمے آدمی کے دل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بعض، اس کی کوئی حد نہیں۔ مشہور ہے نا، مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام ایک صاحب کو مل گئے، انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے دعا کر دوں گا، لیکن آپ پہلے سوچ لیجئے کہ کیا دعا کرانی ہے۔ جنہیں سوچا یہ آدمی کہ کیا دعا کراؤں، آخرت کی تو کام ہوتے رہتے ہیں، تو دنیا کا کوئی کام کرا لوں بولے میں اپنا۔ ہر آدمی کے ذہن میں جو چیز چھائی ہوئی ہوتی ہے ادھر ہی جاتا ہے اس کا دماغ، چاہے مناسب ہو اس کے حق میں یا نہ ہو۔ لطیفے کے طور پر ایک بات اور ذہن میں آئی، ایک مرتبہ ایک آدمی تربوز توڑا، اس میں سے ایک جن نکلا، تو آدمی وہ فرمائیے سرکار کیا کروں میں آپ کے لیے خدمت، بولا انہیں بولا یار ایسا کر ایک اچھا محل میرے کو دے دیں۔ انہوں نے بولا اچھا موقع ہے اسے منگ لینے کا، ایک شاہی بہترین محل بنا مجھے بنا بنایا مجھے دے دے۔ تو ایک تھپڑ مارا جن، بولا میں خود تربوز میں رہ رہا ہوں، تیرے کو کہاں سے لا کے دوں گا۔ اس دنیا میں دیکھنے کے اعتبار سے آدمی کے حالات الگ ہوتے ہیں اور چاہنے کے اعتبار سے الگ ہوتے ہیں۔ یہ آدمی بھی سوچا جو خضر علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرا رہا تھا کہ میں سوچ لوں، حضرت نہیں فرمایا سوچ لو تم، ادھر پھرا ادھر پھرا میں اس کے جیسا ہو جاؤں، اس کے جیسا ہو جاؤں، ایسا مالدار ہو جاؤں، ویسا ہو جاؤں، سیٹ ہو جاؤں، فلاں ہو جاؤں۔ سوچتے 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 ایک نواب صاحب ذہن میں آئے اس کے، نواب صاحب کے ویسا ہو جاؤں۔ جب حضرت خضر علیہ السلام ملے دوسرے دن تو عرض کیا کہ مجھے فلاں نواب صاحب کے جیسا کر دو، اس کی دعا کر دو آپ۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ میں دعا کر دوں گا اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک قبول فرما لیں گے، لیکن تم ایک مرتبہ وہ نواب صاحب سے مل کے آ جاؤ، پوچھ لے کے آؤ ذرا کہ کیا میں آپ کے جیسا ہو جاؤں۔ بہرحال محنت کر کے ملاقاتوں کا راستہ نکال کے ان تک پہنچا کہ لیے کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، میرے کو ایک چانس ملا ہے، اگر میں دعا کرا لیا آپ کے جیسا ہو جاؤں، بولے تو ہو جانے والا ہوں، تو آپ کیا فرماتے ہیں اس میں؟ کہنے لگے بابا تو کس کے بھی جیسا ہونے کی دعا کر، مگر میرے جیسا ہونے کی مت کر۔ تو کس کے بھی جیسا ہونے کی دعا کر، مگر میرے جیسا ہونے کی مت کر۔ میرے جیسا دنیا میں کوئی پریشان نہیں ہوا، جتنا میں پریشان ہوں، جتنا میں دکھی ہوں، دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو وہ آدمی پریشان ہوا، بولا کہ تھوڑا سمجھائیے صاحب، میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، حشم ہے، قدم ہے، دولت ہے، زمین ہے، پراپرٹیز ہیں آپ کے پاس میں، کس چیز کی کمی ہے آپ کے پاس؟ اتنے خدام آپ کے پاس ہیں، اتنے نوکر آپ کے پاس ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، بچے ہیں آپ کے پاس، بیوی آپ کی اتنی حسین و جمیل ہے، خوبصورت ترین بیوی آپ کو حاصل ہے۔ کہنے لگے صاحب بس، مگر تم چونکہ پوچھ ہی رہی ہو اور تمہارا مسئلہ ایسا ہے، اس وجہ سے میں بتا دیتا ہوں۔ کہنے لگے ایک مرتبہ ہماری بیوی جو ہے بہت شدید بیمار ہو گئی، اور ہم دونوں کی لو میرج تھی، محبت سے شادی کرے، آج تک محبت سے ہیں، بہت تھے، آج تک نہیں پہلے تھے، بہت محبت سے رہتے تھے ہم۔ اتفاق کے بعد وہ اتنی بیمار ہو گئی کہ مرنے کے قریب ہو گئی، مرنے کے بالکل قریب جب ہو گئی تو مجھ سے کہنے لگی کہ اب میں مر جاؤں گی، تم دوسری شادی کر لو گی۔ انہوں نے کہا نہیں تم بے فکر ہو، میں تمہارے خاطر شادی نہیں کروں گا، میں تم کو یہ صدمہ دینا نہیں چاہتا ہوں، تم تسلی سے مرو۔ کہنے لگے مگر میرے اطمینان کی شکل کیا ہے؟ تو بولے میں تمہارے اطمینان کی شکل کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو نامرد بنا لیتا ہوں۔ اور نامرد بنا دیے اپنے آپ کو۔ اس بات سے بیوی اتنی خوش ہوئی کہ اچھی ہو گئی۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ مجھ پہ کیا گزر رہی ہوگی، بولے، اور میری زندگی کتنی مصیبت ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے اولاد بھی ہوئی بولے، یعنی میرے گھر میں جو اولاد ہے وہ میری نہیں ہوتی بولے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ میں اپنی اولاد کو دیکھ کے کتنا دکھی ہوں گا، میں یہ حشم قدم کو لے کے کیا کروں اس بے لطف زندگی کے ساتھ. کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. علامہ اقبال کی ایک نظم ہے بہت لمبی، اس کا ایک مصرع ہے پہلا. میرے جیسا ہونے کی مت دعا کرنا بھائی، جیسا چاہے وہ جا کے خضر علیہ السلام کو بولے کہتے کہ میں معلوم کر لیا غلطی ہو گئی بولے بہت بڑی، میں بولا میں وہی بول رہا تھا تمہارے کو، ذرا تحقیق کر لو. اس دنیا میں کوئی آدمی نہیں ہے جو پریشانی سے خالی ہو. یہ دنیا کا، اس دنیا کو اللہ نے ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے کہ جو اس دنیا میں آئے گا، اچھا ہو یا برا، نیک ہو یا بد. بعض لوگ نیک اس واسطے بنتے کہ دنیا کی تکلیف نہیں رہنا، بول کے نماز پڑھ رہے ہیں، تبلیغ میں لگ گئے، یہ مصیبت جانا وہ مصیبت جانا. اب آ کے بولتے بھی ہیں صاحب میں جب سب کام کر رہا ہوں، بولے ذکر کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، وظیفہ پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں پابندی سے، تبلیغ میں وقت لگا رہا ہوں، پھر بھی حالات نہیں سدھر رہے، پریشانی نہیں جا رہی. بولے تو پریشانی جانے کے واسطے یہ سارے کام کر رہا تھا، اللہ کے لیے تو نہیں کر رہا تھا. پھر یہ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس پہنچا، کہنے لگے میں بہت مصیبت میں ہوں، میرے لیے وظیفہ بتا دیجیے رزق کی تنگی دور ہونے کا. تو انہوں نے کہا سورہ واقعہ پڑھا کرو مغرب کے بعد، اس سے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی. جا کے پڑھنے لگا، کئی مہینوں کے بعد آیا، کہنے کے کچھ فرق ہی نہیں پڑا حالات میں، وہ روزانہ پڑھ رہا ہوں سورہ واقعہ. تو حضرت سمجھ گئے، حضرت نے فرمایا کہ تم کس نیت سے پڑھ رہے تھے؟ کہنے کے رزق کی تنگی دور ہونے کے لیے پڑھ رہا تھا. کہنے کے جب رزق کی تنگی دور ہونے کے لیے پڑھ رہے تھے تو تم قرآن پاک کی تلاوت غیر اللہ کے لیے کر رہے تھے. جب تم قرآن پاک کی تلاوت غیر اللہ کے لیے کر رہے تھے تو وہ تلاوت ہی معتبر نہیں تھی، اخلاص نہیں تھا اس میں تو تلاوت ہی معتبر نہیں تھی. تو غیر معتبر تلاوت میں اثر کیسا دکھیں گا؟ غیر معتبر تلاوت میں رزق، غیر معتبر تلاوت رزق کو کہاں سے کھینچے گی؟ اس وجہ سے تمہارے رزق میں برکت نہیں ہو رہی، ورنہ سرکار کا فرمان ہے، حضور نے فرما دیا کہ سورہ واقعہ کی تلاوت سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے. بس اگر آدمی اللہ کی رضا کے لیے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو رزق کی تنگی دور نہیں ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ کے لیے ہونا ہے ہر کام، اسی لیے جماعت میں نکل کے اخلاص پر محنت کرنے کو کہتے ہیں، چونکہ اخلاص آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہوتی، اخلاص محنت چاہتا ہے، نیت گڑبڑا جاتی ہے. چاند لوگوں میں آدمی رہ کے کچھ بھی کر رہا ہو تو اس کی توجہ ادھر چلی جاتی ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں سو یہ لوگ دیکھ لیے تو اچھا ہے، میں کر رہا ہوں سو یہ لوگ دیکھ لیے تو اچھا ہے، میں ایسا نکلنے سے جماعتوں میں، میں ایسا کرنے سے، میں محنت کرنے سے، میں قربانی دینے سے، میں گشتیں کرنے سے لوگوں کے دلوں میں نیک ہو جاؤں، لوگ مجھ سے محبت کریں، محبت کی خواہش دل میں آ گئی. کتنا غیر اللہ کس کس راستے سے آتا ہے، شرک خفی جو ہے نا ریا ہے، اور اس کی چال دبیب النمل سے زیادہ کمزور ہوتی ہے، خفیہ ہوتی ہے. حدیث میں دبیب النمل کہتے چیونٹی کے چلن کو، چیونٹی کے چلن سے زیادہ آہستہ آواز کے ساتھ میں شرک خفی آدمی کے اندر داخل ہوتا ہے، حدیث شریف ہے یہ، دبیب النمل. تو بہت گہرائی کے ساتھ میں اخلاص پر محنت کرنا پڑتا ہے، اور اپنے کو کبھی مخلص نہیں بولنا، یہ بہت بڑا لفظ ہے، یہ دعوت کے ساتھیوں کو مشورہ ہے، عرض ہے، اپنے کو کبھی مخلص نہیں بولنا. مخلص ہونے کا ہم تو محض اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اخلاص سے کر رہے ہیں، اخلاص سے کرنا ہے، اخلاص سے کرنے کی کوشش کرنا ہے، یہی بولنا ہمیشہ. ہم مخلص ہیں بول کے دعویٰ کرنے والا عام طور پر غیر مخلص ہی ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اخلاص کیا ہے. اخلاص بہت گہری چیز ہے، اخلاص کے ساتھ اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتا تو رزق آ ہی جاتا اس کے پاس. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب دیں گے جنتی جہنمیوں کو کہ ان اللہ حرمہم علی الکافرین، تو نعمتیں جو ہیں وہ آخرت والوں کے، آخرت میں ایمان والوں کے ساتھ میں خاص ہیں، اور دنیا میں عام ہیں. تو عام نعمتوں کے اعتبار سے رحمان کا نام ہے، اور خاص نعمتوں کے اعتبار سے رحیم کا نام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنایا، عام نعمتوں کے اعتبار سے بھی اور خاص نعمتوں کے اعتبار سے بھی. عام نعمتوں کے اعتبار سے جو رحمت للعالمین بنایا ہے وہ تکوینی نظام ہے، خاص نعمتوں کے اعتبار سے جو بنایا وہ تشریعی نظام ہے. نظام دو ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہی ہوں گا، ایک تکوینی نظام ہوتا ہے، ایک تشریعی نظام ہوتا ہے. تو تکوینی نظام جو ہوتا ہے وہ غیر اختیاری ہوتا ہے، تشریعی نظام جو ہوتا ہے وہ اختیاری ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو سرکار کے اثرات فیض وہ عام نعمتوں میں ہیں عمومیت کے ساتھ میں، اسی لیے کافر بھی جو نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے وہ بھی حضور کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے. کل قیامت میں کافر بھی فائدہ اٹھائیں گے حضور کی رحمت سے کہ شفاعت کبرا میں، شفاعت کبرا کی وجہ سے حساب کتاب ہوگا نا بھائی، تو اسی رحمت کا اثر ان کو بھی ملے گا. بہت سے کافروں کے عذاب میں کمی بھی کی جائے گی بعض خاص حالتوں میں. شفاعت کی 10 قسمیں علماء نے بیان فرمائی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کام چونکہ تشریعی نظام ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، اس لیے آپ رحیم ہیں. میں ادھر آیا، رحمان اسی لیے کسی اور کا نام نہیں رکھ سکتے، کسی کا نام رحمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ ویسی رحمت عمومی وہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتی، ویسی رحمت نہیں ہو سکتی کسی کے ساتھ. ربوبیت والا جو نظام ہے وہ ان کے ساتھ ہی خاص ہے، رب اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. رب کے لیے سب سے پہلے اپنی مخلوق کو جاننا ضروری، مربوب کو جاننا ضروری ہے، جس کی ربوبیت ہونا ہے نا. کائنات کا ذرہ ذرہ ربوبیت کا محتاج ہے، پورا عالم، پورا کائنات، فرش سے لے کے عرش تک، مشرق مغرب شمال جنوب، علوی مخلوق، سفلی مخلوق، ارضی مخلوق، سماوی مخلوق، یہ پورا کہکشاؤں کا نظام، یہ ستاروں کا نظام، یہ کواکب کا نظام، یہ آسمانوں کا نظام، فرشتوں کا نظام، جنت اور جہنم، عرش اور کرسی، فلاں فلاں، وہ پورا، اور یہ دنیا کی ساری ذرے ذرے میں، سمندر کے اندر کی مخلوق، خشکی کے اندر کی مخلوق، جنگل کے اندر کی مخلوق، چرندے، پرندے، انسان، حیوان، حشرات الارض، چھوٹے سے چھوٹا کیڑا جو رینگ رہا ہوتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیونٹی، تمام ذرے میں، سب کو جاننا اور سب کی ضرورت کو جاننا، سب کی ضرورت معلوم ہونا نا بھائی، تبھی تو ربوبیت ہوگی. اور اس کی مصلحت کو بھی جاننا کہ یہ جو چیز جو چاہ رہا ہے، مانگ رہا ہے، اس کی مصلحت بھی ہے نہیں ہے اس کو دینے میں. چھوٹا بچہ چاقو مانگ رہا، دے دیں گے کیا؟ چھوٹا بچہ اگر چاقو مانگا دے دیتی ماں، گرم برتن پکڑنا چاہ رہا پکڑنے دیتی ماں اس کو نہیں پکڑنے. مخلوق کو ضرورت کو بھی جاننا، اس کی چاہت مانگ کو بھی جاننا، اور اس کی مصلحت کو بھی جاننا، پھر جو اس کی ضرورت ہے وہ چیز ہونا، مخلوق کی جو ضرورت ہے وہ چیز ہونا اپنے پاس. آپ کسی کی ضرورت کو جانتے ہیں لیکن آپ کے پاس ہے ہی نہیں، دیں گے کیسے؟ وہ ہونا وہ چیز، اور ہونے کے بعد اس مخلوق تک وہ چیز پہنچانے کی طاقت ہونا. بہت کچھ آپ کے پاس ہے، ضرورت مند جو ہے نا پڑا ہوا ہے کینیڈا میں پڑا ہوا ہے، آپ کس سے پہنچائیں گے؟ کیسا دیں گے آپ اس کے لے آ کے؟ ایتھوپیا میں ہے، کیسے پہنچائیں گے آپ؟ پہنچانے کی طاقت ہونا، پھر پہنچانے کا ارادہ کرنا. بہت کچھ ہوتا ہے آدمی کے جیب میں لیکن اس کی نیت نہیں ہوتی، نہیں چاہتا دینا. تو ارادہ کرنا، ضرورت کی چیز ہونا، ضرورت کو جاننا، اس کی مصلحت کو جاننا، کون ہے، کہاں ہے، اس کی کیا مصلحت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، چھوٹی مخلوق ہے، بڑی مخلوق ہے، کیسی کیسی مخلوقات ہیں، زمین میں کیسی مخلوق ہے، سمندر میں کیسی مخلوق ہے. ایک ایک مخلوق کو ایک لقمے میں 10,000 مچھلیاں چاہیے، ایک ایک پاؤنڈ کی، آپ اندازہ فرمائیے. اور روزانہ 3 کم از کم لقمے چاہیے ایک ایک کو، ہزاروں لاکھوں میں ہیں ایسے. اور چھوٹی مخلوق الگ ہے، بڑی مخلوق الگ ہے، قسمیں الگ ہیں، اس کی ضرورت وہ ہے، اس کی ضرورت وہ ہے. جو شیر کی ضرورت ہے وہ بکری کی نہیں، جو بکری کی ہے وہ شیر کی نہیں. اس کو پتا چاہیے کھانے، اس کو گوشت چاہیے کھانے، وہ گوشت نہیں کھا سکتی، وہ پتا نہیں کھاتا، رب ہے وہ. اور اوپر کی جو مخلوقات ہیں ان کا کیا نظام ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ایک سورج کا ہنڈا ہمارے سامنے ہے، دہکتا ہوا سراجم وہاجا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ جتنا تمبے کے اتنا ہم کو دکھ رہا ہے، شاید ذرا اس سے کچھ آگے پیچھے ہوں گا. اب یہ تحقیق کرنے والے اپنی تحقیق سے یہ بول رہے ہیں کہ اگر سورج کو سوراخ کر کے اس میں اپنی پوری زمین ڈال دیے، یعنی پورے 7 بر اعظم اور اس کے ساتھ کا سمندر، بحر محیط، بحر کاہل، بحر سب کے سب، تو 10,00,000 زمینیں اس کے پیٹ میں جائیں گے، اتنا بڑا ہے انہیں. دیکھنے میں ویسا دکھ رہا تھا. سورج کے اندر 10 لاکھ زمینیں آ سکتی ہیں, اور ایسے ایسے کواکب ہیں, ایسے ایسے سیارے ہیں جس میں 10-10 لاکھ سورج اس میں جا سکتے ہیں. اس کی کیا ضرورت ہے, اس کی کیا مانگ ہے, اس کا بھی رب ہے. اللہ کے علاوہ کوئی رب ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ امپاسبل ہے, ہو ہی نہیں سکتی یہ بات. ممکن نہیں ہے کہ رب اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو. لا رب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی رب ہو نہیں سکتا, اللہ اکیلا رب ہے. تو حق تعالیٰ شانہ میرے دوستو رحمان ہونے کے اعتبار سے کوئی دوسرا رحمان ہو نہیں سکتا, اس وجہ سے رحمان صرف اللہ ہی کا نام ہو سکتا ہے. اسی واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماء گرامی میں رحیم ہے, بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کیوں؟ اس واسطے کہ تکوینی نظام سے ہٹ کر تشریعی جو معاملہ ہے جس سے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں آخرت میں ملنے والی ہیں, وہ اس رحیم کی وجہ سے ملنے والی ہیں. ان کی تعلیم کو لینے پر ہی ملنے والی ہیں, ان کی تربیت کو لینے پر ہی ملنے والی ہیں. حق تعالیٰ شانہ چاہتے کیا ہیں؟ میری رحمت کو لو. دنیا کی رحمت لینے کا ضابطہ الگ ہے, دین کی رحمت لینے کا ضابطہ الگ, آخرت کی رحمت لینے کا ضابطہ ہے صرف رحمت کے لیے. اور وہ کیوں؟ اس واسطے کہ میرے پاس جو خزانے ہیں وہ میں دکھانا چاہتا ہوں, میرے پاس جو نعمتیں ہیں اس سے کوئی فائدہ اٹھانے والا ہوں. بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ وہ خاص مشروط طریقے پر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. گندا آدمی نہیں کر سکتا, خراب آدمی نہیں کر سکتا, بیمار آدمی نہیں کر سکتا. جنت کی نعمت مرنے والی مخلوق نہیں کھا سکتی, نہیں اٹھا سکتی فائدہ, ادھوری رہ جائیں گی, پتہ ہی نہیں چلیں گا اس کو کہ جنت کی نعمت. خاص زندگی ہی زندگی چاہیے, وہاں بوڑھا نہیں فائدہ اٹھا سکتا. جنت کی نعمت میں نعمتوں سے بوڑھا نہیں فائدہ اٹھا سکتا, وہاں جوانی چاہیے, ہمیشہ کی جوانی. اب یہاں پہ چار تھوڑے دنوں میں آدمی, بلکہ جوانی میں ہی بوڑھے ہو رہے ہیں پڑھ لوں گا تو خیر, تھوڑے دن اگر جوان رہ بھی گئے تو تھوڑے دنوں کی جوانی سے جنت کی کوئی نعمت کا فائدہ اٹھانا مشکل ہے. ایک دعوت جنت کی 500 سال کی ہے, ایک وقت کا کھانا. اور ہر مرتبہ مسجد آنے پر اللہ پاک مقرر فرما دیتے ہیں, جتنی مرتبہ بندہ مسجد آتا ہے اتنی مرتبہ اللہ کے پاس دعوت مقرر ہو جاتی ہے. ہر دعوت 500 سال کی ہے, وہ 500 سال کھائے تو ہی پتہ چلے گا کہ اللہ کے دسترخوان پہ کیا کیا چیزیں ہیں اور کیسی کیسی نعمتیں ہیں. جوان ہونے کے بعد میں اگر بڈھا ہونے والا ہے تو کیسے کھائیں گا؟ اس لیے وہاں پہ بغیر بڑھاپے والی جوانی چاہیے, وہاں پر تندرستی چاہیے. بیماری والا آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا, تندرستی والی چاہیے. اسی واسطے جنتیوں کو اعلان ہوگا کہ تشبون ولا تحرمون, تم جوان ہو گے کبھی بوڑھے نہیں بنو گے. تصخون ولا تمرضون, تم تندرست رہو گے بیمار نہیں پڑو گے. تحیون ولا تموتون, تم زندہ رہو گے مرو گے نہیں. ایک ایسی زندگی جس کے بعد موت نہیں, ایک ایسی تندرستی جس کے بعد میں بیماری نہیں, ایک ایسی جوانی جس کے بعد میں بڑھاپا نہیں. وانتم تخلدون فیہا, پھر یہ جو نعمتیں ہیں میری, کیونکہ میں ہمیشہ رہنے والا, میری صفات ہمیشہ کی, تو میری صفات سے جو نعمتیں پھوٹتی ہیں وہ ہمیشہ کی, لہذا وہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی. وانتم تخلدون فیہا, یہ باغ کبھی ویران نہیں ہوگا, اس پر کبھی خزاں نہیں آئے گا, ان نعمتوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی. تو ایسی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی کچھ ضابطے ہیں, وہاں رہنے کے کچھ شرائط ہیں, وہاں رہنے والے میں کچھ قابلیت چاہیے. اس کو ہمیشہ کی تندرستی لینے کی صفت اپنے میں اس دنیا میں لانی پڑے گی, ہمیشہ کی جوانی لینے کی صفت اس دنیا میں لانی ہوگی, ہمیشہ کی زندگی لینے کی صفت اس دنیا میں لانی ہوگی. اس کا سمپل راستہ یہ ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ کر خدا کی مرضی اپنانی ہوگی, اپنا ارادہ ختم کر کے خدا کے ارادے میں فنا ہو جانا, ان کی مرضی کا عادی ہو جانا, ان کی مرضی کو ایسا ابزارو کر لینا کہ ان کی ہی مرضی سے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا راحت دوستی دشمنی سب چیزیں ان کی مرضی کے موافق جب ہو جائے تو یہ بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنی مرضی دے کے اس کو جنت میں بٹھا دیں. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, تمہارے لیے وہ سب ملے گا جو تمہارے جی چاہیں گے, اور تم جو مانگو گے وہ ملے گا. جو بولے وہ ہونا, جو مانگے وہ ملنا, یہ تو ان کا کام ہے نا. جو بولے وہ ہونا کس کا کام ہے؟ ان کا کام ہے, لیکن جنتی کے کرا دیں گے یہ کام. اس کے واسطے کچھ ہے چیز کرنے کی, اس کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور دین عطا فرمایا میرے دوست. اور دین کے اندر کاموں کی نوعیت کچھ ایسی مقرر فرما دی کہ اپنی اصلاح کی فکر کر، اپنی اصلاح کرنا ہی اصل ہے، اصل اپنی تربیت ہو جانا ہے۔ ہماری تربیت کس کس چیز سے ہوگی؟ ان کے لگائے ہوئے کاموں سے ہوگی، ان کے لگائے ہوئے سارے کاموں کو کرنا ہے۔ ان کے لگائے ہوئے سارے کاموں میں سے جو اہم ترین کام جس کے لیے میرے دوستو یہ مذاکرے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے طفیل میں یہ ذمہ داری میری اور آپ کی دی گئی، یہ کام مجھے اور آپ کو لگایا گیا، سب کو لگایا گیا، مصروف غیر مصروف، پڑھا لکھا بے پڑھا لکھا، شادی شدہ غیر شادی شدہ، بیوی بچوں والا غیر بیوی بچوں والا، نہیں امتی ہے نہیں ہے، یہ ہے سوال۔ یہ خطاب امتی کو ہے، حضور کی امت کو ہے، کنتم خیر امہ، حضور کا جو امتی ہے۔ ایک مالدار آدمی سے پوچھا جائے کہ تو امتی ہے کہ نہیں، ایک کاروبار کرنے والا بزنس میں امتی ہے کہ نہیں، ایک بیوی بچوں والا مصروف آدمی امتی ہے کہ نہیں، ایک عالم صاحب امتی ہے کہ نہیں، ایک جاہل صاحب امتی ہے کہ نہیں، ایک دیہاتی، ایک شہری، ایک مرد، ایک عورت، عورت بھی امتی ہے۔ بعض لوگ مستورات کے کام سے بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، امت ہے نہیں ہے وہ پوچھو، سمجھ میں آ جائے گا۔ والمؤمنون والمؤمنات، یہ مؤمنات کے ساتھ میں یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیوں جڑا ہوا ہے؟ سب کے ساتھ ہے میرے بھائی، امتی کا کام ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں، امتی متبع ہوتا ہے، اتباع کرنے والا ہوتا ہے، اس کا کام ہے یہ۔ جو حضور کا امتی ہے اس کی ایک ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ حضور کے کام میں شرکت کرنا، یہ کام لگائے ہم کو۔ میں کیا چپی دی چپی، میری حیثیت کیا، بات کتنی بڑی ہے، کیسی بات بولی جا رہی ہے، سرکار کے کام میں شرکت سوچے تو بات وہی ہے اصل، وہ بڑی بات ہے بہت، لیکن کام لگایا گیا کیا کریں گے؟ کام لگایا گیا اعزاز ہے، یہ شرف ہے، یہ عزت افزائی ہے، یہ ذرہ نوازی ہے، یہ کرو یہ کام۔ چونکہ ہمارے نبی آخری نبی اور وہ اس دنیا میں 23 سال میں پردہ فرما گئے، اور آپ ہیں قیامت تک کے واسطے نبی، آپ عالمی نبی ہیں، آپ اس دنیا میں جب تک تھے صرف تبوک تک گئے، 1400 کلومیٹر گئے خالی، تبوک سے آگے نہیں گئے کبھی آپ، اور جب گئے تو پھر ایسا گئے کہ ویسا کوئی گیا ہی نہیں نہ جا سکتا، اور وہ معراج میں گئے۔ تبوک کیا چیز ہے، عالم کیا چیز ہے، دنیا کیا چیز ہے، بر اعظم کیا چیز ہے، خشکی تری کیا چیز ہے، وہ تو پھر گئے تو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شان دکھانے کے واسطے آپ کو معراج میں لے گئے، زمین کا پورا چکر تو کبھی کیوں ہو گیا ہوں گا، کیونکہ پھراتے ہوئے بھی لے گئے نا، تفریح کراتے ہوئے بھی لے، ایک نظام تھا پورا، وہاں بھی گئے، وہاں بھی گئے، وہاں بھی گئے، بیت اللہ بھی گئے، تور پہ بھی گئے، عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش میں بھی گئے، موسیٰ علیہ السلام کی تور تجلی تور کی جو بھی تھی وہاں پہ بھی گئے، بیت المقدس تو گئے ہی گئے، سارے نبیوں سے ملاقات، سب گئے تو خیر بہت گئے، لیکن دعوت کے اعتبار سے اس دنیا میں حصی طور پر، ظاہری طور پر صرف آپ تبوک تک تشریف لے گئے، اور آپ ہیں عالمی نبی، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، امریکہ، رشیا، چائنا، آسٹریلیا، ہائی لینڈ، تھائی لینڈ، جو بھی ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، فلاں 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 فلاں، دنیا کا کوئی بر اعظم نہیں، دنیا کا کوئی دیہات نہیں، کوئی شہر نہیں، کوئی پہاڑی، کوئی جنگل نہیں، سب کے آپ نبی، عالم کے اعتبار سے عالمی نبی، اور وقت کے اعتبار سے قیامت تک کے نبی۔ آپ رہے، آپ دنیا میں رہے 23 سال، آپ گئے تبوک تک، آپ سرکار کی یہ بات اور یہ رحیمیت تقسیم کرنے کا کام، اس رحیمیت کا پیغام پہنچانے کا کام، اس رحیمیت کو لینے کا راستہ بتانے کا کام تم سب کو ہی کرنا پڑے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ ذمہ داری ہے تم پر دینے، تم کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، تمہارا یہ کام ہے کہ تم کو یہ کام کرنا ہوگا۔ سارے عالم میں جاؤ، مسلمان روزانہ پیدا ہوتے رہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں، اور وہ بڑے بھی ہوتے رہتے ہیں، روزانہ لاکھوں مسلمان بچے بچیاں بالغ ہوتی ہیں، یعنی شریعت کی ذمہ دار ہوتی ہیں، بعض بعض دینی گھرانے ہیں جہاں پہ بڑھتے بڑھتے کچھ سیکھ لیتے ہیں، زیادہ تر تو بے دین کے گھرانے، بے دینی کے گھرانے۔ اب یہ جو نئی نسل جو گروتھ بڑی ہے، یوتھ والی، ان کو کون بولے گا، ان کو کون سمجھائے گا؟ یہ جو باوجود اتنی محنت کے پوری دنیا میں مسلمانوں میں جہالت ہے، بددینی ہے، بدتمیزی ہے، بے حیائی ہے، غفلت ہے، دین سے دوری ہے، دشمن پسندی ہے، دوست دشمنی ہے، اپنوں سے دوستی دشمنی کرنا ہے، دشمنوں سے دوستی کرنا ہے، حضور کے طریقوں سے دوری ہے، دشمنوں کے طریقوں سے نزدیکی ہے، حضور کا دیا ہوا کلچر ناپسند ہے، دشمنوں کا کلچر پسند ہے، یہ جو امت مسلمہ ہوں بولنے کے باوجود، امت مسلمہ ہوتے ہوئے یہ جو چیز ہے، اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ اس کا کام کون کرنا ہے؟ اس کا کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے جس کے پاس سمجھ ہے دین کی، یہ اس کی ذمہ داری ہے جو مسجد کو آتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے جس کو آخرت کی فکر ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے جس کو آخرت کا پتہ ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی درجے میں پہچانتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے جو سرکار سے محبت کرتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے جو سرکار کے حق کو جانتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے جو سرکار کے ساتھ وفاداری دکھانا چاہتا ہے، اور جو سرکار کے ساتھ وفاداری دکھائے گا وہ اللہ کے ساتھ وفاداری دکھائے گا، جو سرکار کی اتباع کرے گا وہ اللہ کی اتباع کرے گا، جو سرکار کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، من اطاع رسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت کرنے والا اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بھائیو، یہ ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، ہماری جان میں حصہ ہے دین کی محنت کا۔ اب ہماری جان جب سے ہم بڑے ہو کے اب آئے ہیں یہاں تک، جہاں جہاں تک بھی کوئی آیا ہے، کتنا وقت اللہ کے لیے دیا، اللہ کے دین کی حیات کے لیے دیا، مسجد میں دیا، نماز پڑھنے کے لیے دیا، تلاوت میں دیا، ذکر میں دیا، اس کا بھی حساب نہیں دے سکتے ہم، اس کا بھی سب شمار بہت کم ہے ہمارے پاس، مخلوق کی خدمت میں دیا، سوشل ورکنگ میں دیا، اس کا حساب بھی ہم نہیں دے سکتے، لیکن اس سے ہٹ کر دین پھیلانے میں کتنا دیا، کیونکہ وہ ثواب کے کامات ضرور ہیں، وہ نصرت دین میں نہیں آتے، نصرت الگ چیز ہے، نصرت میں دین کے پھیلنے کی بات ہوتی ہے، دین کی حفاظت کی بات ہوتی ہے، دین کی اشاعت ہو، دین کی حفاظت ہو، دین پھیلے، دین کی طرف اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، لوگوں کو توبہ کرائی جائے، لوگوں کو مسجد سے جوڑا جائے، ہمدردی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ میں ان کو متوجہ کیا جائے، زندگی کی حقیقت ان پر کھولی جائے، یہ کام میں ہماری جان کا حصہ چاہیے، اور ہمارے مال کا حصہ چاہیے، ہمارے مال میں حصہ ہے جتنا بھی ہم کو اللہ پاک دے رہا ہے، ایک پیسے سے لے کے اب تک جتنے بھی ملے، بچپن میں جب ہمارے ماں باپ ہم کو چاکلیٹ کے واسطے پیسے دیتے تھے، جب سے لے کے آج تک، کمائے ہوں یا نہ کمائے، جتنے پیسے ہمیں ملے اس میں سے اللہ کے دین کا حصہ تھا اور ہے، اب جب بھی ہوگا، جتنا بھی ملتا جائے گا اس میں اللہ کے دین کا حصہ ہے۔ مسلمان کے مال میں چار مصرف ہوتے ہیں، ایک اس کی اپنی ذات پہ خرچہ کرنا، ایک اس کے بیوی بچوں پر خرچہ کرنا، بیوی بچوں پر خرچہ کرنا مسلمان کے مال کا حق ہے، اور جو بیوی بچوں پر خرچہ کیا جاتا ہے اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے، نیت صدقے کی نہیں کرنا ہوتا ہے لیکن ثواب صدقے کا ملتا ہے، اور ایک مسلم ضرورت مند انسانوں پر خرچ کرنا جس میں مسلمان بھی ہیں اور ضرورت پڑنے پر غیر بھی ہیں، ضرورت مند ہے، کتے پر بھی، بلی پر بھی خرچ کرنا ہوتا ہے ضرورت پڑنے پر، اس پر بھی اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں، کتا بیمار نظر آ رہا، تڑپ رہا، آپ لے کے جائیں گھر اور اس کو ہمدردی کر کے ذرا مرہم پٹی کر دیں، کھلا دیں، پلا دیں، ذرا ٹھیک ٹھاک ہو جائے تو اس کو بھیج دیں، مغفرت ہو جاتی ہے۔ ضرورت مند مخلوق پر خرچ ہونے کا ہے، اور چوتھا مال کا مصرف جو ہے وہ اللہ کے دین پر خرچ ہونا ہے، دین کی اشاعت کے لیے، دین پھیلنے کے لیے، ہماری جان میں بھی حصہ ہے، ہمارے مال میں بھی حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ جو لوگ اپنی جان و مال سے اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے ہیں، اور جو لوگ محنت کرنے کے لیے نکلتے ہیں دوسرے لوگ ان کو ٹھکانہ دیتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا بأموالہم وأنفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، دوسرے لوگ ٹھکانہ دیں اور مدد کریں، اولئک بعضہم اولیاء بعض، یہاں پر ہے، اور اس کے دو آیتوں کے بعد پھر ہے اولئک ہم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں سچے ایمان والے۔ پھر جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا، نصرت کیا، یہ لوگ نکلیں گے، تو جو پہلے نکلے تھے وہ ان کو ٹھکانہ دیں اور وہ ان کی نصرت کریں، یہ ذمہ داری ہے، یہ کام ہے، مسلمانوں کو آپس میں کام دیا گیا، مسلمانوں میں پھرو، مسلمانوں میں محنت کرنا، مسلمانوں میں دین کی محنت کرنا، دعوت دینا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے سب مسلمانوں میں آئے، اس زمانے ہر زمانے میں جو سچا مذہب ہوتا ہے اس کو اسلام کہتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے تورات آ جانے کے بعد ان کے جتنے ماننے والے تھے سب مسلمان تھے، تب جتنے پیغمبر آئے تورات پر عمل کرانے کے لیے آتے گئے نا، تورات کی تبلیغ کے لیے آتے گئے نا ان کے پاس، تو وہ کن میں آتے گئے؟ وہ 70,000 سے زیادہ نبی آئے ہیں، وہ سب کے سب وہی تھے، مسلمانوں میں تھے۔ تو دعوت کا کام مسلمانوں میں ہوتا ہے، ضروری ہے، کیونکہ دعوت کی حقیقت ہے اللہ کی طرف متوجہ کرنا، غافل کو غفلت سے یاد کی طرف لانا، عاصی کو معصیت سے طاعت کی طرف لانا، جو بھول گیا ہے اس کو یاد دلانا، جو اپنی جس ذمہ داری پر نہیں ہے اس کو ذمہ داری، جو بے نمازی ہے اس کو نماز پہ لانا، جو نمازی ہے اس کو دعوت پر لانا۔ گشت تو نمازی پر بھی ہوگی، ارے بھائی میں نماز کو آتا ہوں روزانہ، میرے لیے میرے پاس کئی کو آتے، تم لوگ تیرے کو دائی بنانے کو آتے، تیرا کام ہے کہ تو دعوت کا کام کرے گا، کیوں؟ ذمہ داری ہے، نماز پڑھ رہا ہوں نا، تو نماز کی جیسی پڑھنے کی ذمہ داری ہے، دعوت کی بھی ذمہ داری ہے۔ جیسے ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کو بولے روزہ رکھو رمضان آ گیا، تو بولے نماز پڑھ رہا ہوں نا، نہیں نماز پڑھ رہا صحیح ہے، وہ بھی پڑھنا پڑتا ہے لیکن روزہ بھی رکھنا پڑتا۔ اب ایک آدمی روزے سے، اس کو بولے روزے سے روزہ ہے تو نماز چلو، ادھر روزے سے ہونا بھائی، روزے سے رہے تو یہ بھی حکم ہے نماز پڑھنے کا، یہ بھی حکم ہے۔ ایک آدمی بیوی بچوں کو پالنے کے واسطے نوکری کر رہا ہے، اب اس کے پاس گئے تبلیغ والے، یہ بیوی بچوں کو پالنا بھی تو دین ہے نا، یہ بھی تو اللہ کا ہی حکم ہے نا، یہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ وہ اللہ کا حکم چھوڑیں گے، دین کی محنت بھی تو اللہ کا حکم ہے نا، بیوی بچوں کو پالنا بھی اللہ کا حکم ہے، تو بیوی بچوں کو پالو بھی، دین کی محنت کرو بھی، نماز پڑھو بھی، روزہ رکھو بھی، جو حکم دیا گیا وہ حکم پورا کرنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنی طرف سے آدمی خود سلیکٹ نہیں کر لے سکتا کہ میں یہی کام کروں گا یہ کام نہیں کروں گا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے آنا، جو بولے وہ کرنا، جیسا بولے ویسا کرنا، جب بولے تب کرنا، اپنی طرف سے انڈرسٹینڈ کر لے کے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم لوگ گشت میں گئے، بہت پرانے ڈاکٹر تھے، بہت خدمتگار، غریبوں سے تو پیسے نہیں لیتے تھے، انتقال ہو گیا، اللہ رحم فرمائے، مغفرت فرما دے ان کی۔ ان کے پاس گشت میں گئے، دو بڑے جماعت آئی ہوئی ہے، اگر نماز میں تشریف لے آئے تو تھوڑی بات چیت ہو سکتی ہے، تو کہنے کہ یہ نماز سے کم ہے کہ غریبوں کی خدمت کر رہا ہوں، سوشل ورک کر رہا ہوں، دیکھ رہا نہیں آپ، پیسے نہیں لیتا ہوں، صرف 2.5 روپے لیتا ہوں، ان کی فیس 2.5 روپے تھی، کوئی ترم کہاں جاؤ 2.5 روپے لیتے تھے ہم، یہ بھی نماز، یہ نماز سے کم ہے کیا؟ یہ نماز سے کم ہے کیا؟ یہ اللہ میاں کو بولو آپ، ہمارے کوئی بول رہے ہیں، ان کو معلوم ہے نماز سے کم ہے یا نہیں ہے، یہ سرکار کو جا کے بولو آپ، احمق پاگل بنا ہے اور کیا ہے، ناسمجھی کی بات ہے۔ دین کو، دین ہمارے حساب کا تھوڑی ہوتا ہے، ہم دین کے حساب پہ جانے کا ہے، دین ہمارے حساب پہ نہیں آئے گا، دین کے فریم میں اپنے کو لے آ کے بٹھانا ہے، اپنے فریم میں دین کو بٹھاؤ بول رہے ہیں، ہمارا ٹیڑھا بنگا ایک فریم ہے، اس میں دین کو لا کے بٹھاؤ بول رہے ہیں، دین کا فریم بنا ہوا ہے، اس میں خود جا کے ایڈجسٹ ہونا ہے، خود گھس گھسا کے جا کے سیٹ فٹ ہو جانا ہے، جو کونا نکلا ہوا ہے اس کو گھس دینا ہے، جہاں کاٹنا ہے وہاں کاٹ دینے کا ہے، وہ فریم میں آ گئے کامیاب ہو جاتے۔ تو دین کی محنت میرے دوستو اس امت کی ذمہ داری ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ اس کو سمجھنے کا ہی ہے، اس پہ بصیرت حاصل ہونے کا ہے، اس کو ریئلائز کرنے کا ہے کہ ہاں یہ ہے، کر لیے تو ثواب ہے، نہیں کر لیے تو نہیں ہے، ویسا نہیں ہے میرے بھائی، کرنا پڑے گا، ایسا ہے یہ، اگر نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، ایسا ہے یہ، اگر نہیں کریں گے تو سزا میں گرفتار ہوں گے، ایسا ہے یہ، عذاب آئے گا، اور دنیا میں بھی آئے گا آخرت میں بھی آئے گا، دین کی محنت نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی عذاب ہے آخرت میں بھی عذاب ہے، اور کس کس طرح کا عذاب ہے بول نہیں سکتے۔ ایک عذاب جو بیان کیا گیا حدیثوں میں دین کی محنت نہیں کرنے پر، وہ ہے مسلمانوں پر دشمن کا مسلط ہونا۔ دشمن ایک ایسا لفظ ہے، اس کے تسلط کا مطلب بولنا نہیں پڑتا کہ اس کے بعد کیا کیا پرابلمس ہوتے ہیں، اس میں نہ جان محفوظ ہوتی، نہ مال محفوظ ہوتا، نہ عزت محفوظ ہوتی، نہ آپ کا کوئی مقام ہوتا ہے، آپ کو تنگ کیا جاتا ہے، آپ کو ستایا جاتا ہے، آپ کو لوٹا جاتا ہے، آپ کو مارا جاتا ہے، آپ کے گھروں کو جلایا جاتا ہے، آپ کو بے وطن کیا جاتا ہے، آپ کو ریفیوجی بنایا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی چیز نہیں رہتی باقی، دشمن جب آنے کا مطلب ہوتا ہے پوری دنیا کے نقشے کا جائزہ لے لیجیے آپ، پوری دنیا کی امت مسلمہ کا جائزہ لے لیجیے آپ، پوری دنیا میں ریفیوجیز کا جائزہ لے لیجیے، کون ہے اس وقت ضلع وطن پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد کے اندر؟ کس کے گھر لوٹ رہے ہیں؟ کس کی آبروئیں برباد ہو رہی ہیں؟ کن کے بچے یتیم ہو رہے ہیں؟ کن کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں؟ کون محروم کیے جا رہے ہیں ان کے حقوق سے؟ ایک لفظ بہت ہے، دشمن مسلط ہو جائے گا دیکھنا۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ تسلط دشمن کا اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک تم اپنی ذمہ داری پہ نہیں آؤ گے، اور وہ دین کی محنت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بہت سنجیدگی سے ہمیں ہماری اپنی بساط کے بقدر، ہمت کے بقدر اللہ سے توبہ کر کے، معافی مانگ کے دین کی محنت میں جڑ جانا ہے۔ نہیں بھائی میں مجبور ہوں، میرے حالات ہیں، ہم سب مجبور ہیں میرے بھائی، ان سب کے ساتھ حالات ہیں، کرنا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ پڑے گا۔ مجبوری دو قسم کی ہوتی ہے دیکھ لو، ایک مجبوری وہ ہوتی ہے کہ جو شیطان ہم کو مجبوری دکھا رہا ہے۔ قرآن پاک میں یہ ہے کہ شیطان مزین کرتا ہے چیزوں کو، شیطان ایسا سامنے لاتا ہے نقشہ، زین لہم سوء اعمال، برے عمل کو بھی اچھا عمل دکھا دیتا ہے، برے عملوں کو اچھا عمل، بری مشغولیت کو اچھی مشغولیت دکھا دیتا ہے، زین لہم سوء اعمال، بہت جگہوں پر ہے قرآن پاک میں یہ۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تم کو ڈراتا ہے محتاجگی سے، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاؤ گے، اللہ کی باتوں کی طرف، تو یہ پرابلم یہ پرابلم یہ پرابلم، لہذا مت جاؤ۔ واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا، اور اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے مغفرت کا بھی اور فضل کا بھی، فخر کے بجائے فضل کا وعدہ اللہ کا ہے، اور ایک چیز جو تم کو نہیں معلوم ہے اللہ کو معلوم ہے، وہ مغفرت کی ضرورت ہے، اس وجہ سے اس کو پہلے ذکر فرماتے اللہ پاک۔ واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا، اور اللہ پاک وعدہ کرتے ہیں تم سے مغفرت کا اور فضل کا، اور شیطان تو تم سے وعدہ کرتا ہے فخر کا، ڈراتا ہے تم کو فخر سے، وہاں پہ بھی یعید کا لفظ ہی ہے، لیکن وہ ڈرانے کے معنی میں ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے۔ تو ایک وہ مجبوریاں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھا دی گئی ہیں، ہماری نفسوں نے گھڑ لیے ہیں، یا شیطان کے مزین کر دینے کی وجہ سے ہمارا نفس موافقت کر کے ہاں بول کے بول رہا ہے اس کو۔ اکثر ایسا ہے، مجبوری وہ مجبوری ہوتی نہیں ہے۔ وہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ جتنے لوگ اس وقت جماعتوں میں نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، سیم یہی ان کو عذر تھا، وہ بھی ان کی فیلنگ ایسے ہی تھی، وہ بھی ایسے ہی سمجھتے تھے کہ میں نہیں نکل سکتا، میں 3 دن کا ٹائم بھی نہیں دے سکتا، میں 3 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتا تم لوگوں کے ساتھ، میری مجبوری ہے بھائی، سمجھو ذرا۔ ہمارے پاس جو یہاں پہ بھی وہی ہوگا، ہمارے پاس تو ہمیشہ ڈاکٹر پورے کال پہ ہوتے، اکثر رات کے 2 بجے بھی ان کو بلایا جب جانا پڑ سکتا ہے، 1 بجے بھی بلائے تو، دن میں بھی کسی وقت، نماز کے وقت بھی پر بچ جاتا، جلدی جلدی نماز پڑھ کے بھاگتے، ہر وقت رہتے کال پہ پڑے۔ اب ان سے گشت میں جب جماعتیں جاتی ہیں، ان سے بولے تو بھائی میرے پاس 10 منٹ کا ٹائم نہیں ہے، اب میری مجبوری ہے، میں کیا کروں بتاؤ سب۔ لیکن آپ حیرت کریں گے کہ ایسے ڈاکٹر 4-4 مہینے کے لیے ہر سال نکل رہے ہیں۔ انہیں بولے میں 8 مہینے ڈیوٹی کرتا ہوں، 4 مہینے نہیں کرتا، میری مرضی ہے۔ دنیا ان کو بول رہی ہے کہ تو 8 مہینے کر مگر کر، ہم تیرے کو 12 مہینے کے پیسے دیتے مگر کر، فن ہے ان کے پاس، ایسی صلاحیت ہے، اللہ پاک قدر کروا رہے ہیں۔ مگر ان کے سمجھ میں جو آئی نا، وہ پہلے ہمت کرنے پر آئی ہے۔ جس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، جب وہ نکال رہا ہے، جب ٹائم نکل گیا اور کام بھی بن گیا، اور کام میں بھی کوئی حرج نہیں ہوا، پریشانی پیش نہیں آئی، پتا چلا کہ میں اس کو مجبوری سمجھ رہا تھا، لیکن وہ مجبوری تھی نہیں اصل میں۔ ہمارے ساتھ جو مجبوریاں ایسے ہیں، اللہ ماشاء اللہ بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ واقعتاً مجبوری ہوتی ہے، وہ حالات پر ہے، وہ رکھے ہیں بڑوں کے سامنے، ذمہ داروں کے سامنے، میرے یہ حالات ہیں۔ اگر واقعتاً وہ مجبوری ہے میرے دوستو، تو کوئی بھی دیندار آدمی، سمجھدار آدمی آپ کو رائے نہیں دے گا کہ اس مجبوری کے ہوتے ہوئے تم اللہ کے راستے میں نکلو، تم واقعتاً مجبور ہے، معذور ہے، تمہارے سے اللہ تعالیٰ ساکت کر دے۔ کچھ چیزوں کی وجہ سے ساکت ہو جاتی ہے نا، جیسے بیماری میں جماعت کی نماز ساکت ہو جاتی ہے، بیماری کے اندر روزہ وقتی طور پر رکھنا ساکت ہو جاتا ہے، بعد میں رکھ لو بھائی بول کے۔ تو مجبوری واقع ہوگی تو اس میں کوئی سے آدمی کے پاس، یعنی اس کی بوڑھی ماں ہے اور کوئی نہیں ہے اس کے پاس اس کا پرسان حال، اور وہ بیمار بھی ہے، کوئی دوسرے بھائی نہیں ہے، کوئی دوسرے بہن نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے، دوا دینے والا کوئی نہیں ہے، اگر یہ جماعت میں جاتا ہے، اللہ کے راستے میں جاتا ہے، دین کی محنت کے لیے جاتا ہے تو وہ مر جائے گی، کون ہے جو اس کو بولے گا کہ تو جا جماعت میں؟ بول گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی کو اپنے پاس آنے نہیں دیا، اویس کرنی حضور سے محبت کرنے والے، سچے وفادار، دور تھے حضور سے، دیکھا نہیں تھا، اطلاع پر ایمان لے آئے، دیکھنے کی تمنا تھی، دیکھتے تو صحابی بن جاتے، صحابی بننے کے لیے ایمان کی حالت میں دیکھنا ضروری ہے نا سرکار کو، دیکھنا ہی باقی تھا، اور محبت کا عشق کا یہ حال تھا کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانت شہید ہو گئے دشمن کے پتھر کے مار کی وجہ سے، بلکہ معلوم ہوا تو اتنا صدمہ لیے کہ بولے میرے سرکار کو دو دانت ٹوٹ جائیں، میرے پورے دانت رہیں، یہ ہو نہیں سکتا، پتھر لے کے اپنے دانت توڑ لیے، پھر اس کے بعد ان کو شبہ ہوا کہ پتہ نہیں کون سے دو ٹوٹے، تو اس کے بازو پہ بھی دو توڑ دیے، اس کے بازو پہ بھی دو توڑ دیے، توڑتے توڑتے پورا منہ توڑ دیے اپنا، صرف حضور کی محبت میں، ایسی محبت تھی، ایسا عشق تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی کہ میں آنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی ساتھ میں لکھ دیا کہ میری ماں ہے اکیلی اور کوئی اس کی خدمت کے لیے نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ تم آنے کی ضرورت نہیں، تم رہو بھائی، صحابی نہیں بن سکے، تابعی ہیں، سید التابعین ان کو بولتے ہیں، تابعین میں سردار ہے، لیکن محبوبیت کا یہ عالم ہے، ولایت کا یہ عالم ہے، اللہ کے علائنہ ولی، اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ جب تم اویس کرنی سے ملاقات کرو تو امت کے لیے ان سے دعا کراؤ، اور حضرت عمر سے فرمایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تلاش کروایا سفر میں، ان کو بلوایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سنایا اور دعا کی درخواست کی، اور عمر امیر المؤمنین، خلیفۃ الثانی، خلیفۃ رسول اللہ الثانی، ان کے موجودگی میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری امت کے لیے دعا فرمائی، آپ اندازہ فرمائیے، مجبوری بھی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن وہ مجبوریاں جو ہم نے اپنے نفسوں کی طرف سے گھڑ لیے ہیں، تھوڑا سا ان کو الگ کرنے کی ضرورت ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے ہمت سے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ کام شروع کر دے آدمی، جب دھیرے دھیرے کام شروع کر دیتا ہے تو میرے دوستو اللہ پاک آسان فرما دیتے ہیں، اور جو کام کیے ہوئے ساتھی ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ساتھی ہیں، چار چار مہینے جن کے لگے ہوئے ہیں، 40-40 دن جن کے لگے ہوئے ہیں، میرے دوستو اگر بہت سال پہلے نکلے ہوئے تھے اور کبھی کیے ہوئے تھے کام، تو ایک آدھ مرتبہ کرنے سے کیا ہو جائے گا، کیا اجل جاتا ہے میرے دوستو، ضرورت تو دیکھو امت مسلمہ کی، حالات تو دیکھو امت مسلمہ کے، تقاضے تو دیکھو امت کے اندر دین جانے کے، کتنے تقاضے اس وقت ہیں پوری دنیا کے اندر، امت مسلمہ جس حالت سے گزر رہی ہے، دنیاوی اعتبار سے جو پریشانیاں ہیں وہ تو ہیں ہی، دینی اعتبار سے حال بہت برا ہے، تو علم بغیر کلمہ نماز کے اس دنیا سے جا رہے ہیں، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، اسلام کے مطابق شادیاں نہیں ہیں، اسلام کے مطابق کمائی نہیں ہے، اسلام کے مطابق خرچ نہیں ہے، اسلام کے مطابق کلچر نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، تمدن نہیں ہے، بڑی ضرورت ہے امت مسلم، ارتداد کا سیلاب ہے، مرتد ہو رہے ہیں لوگ، دین سے نکل رہے ہیں باہر، دوسرے مذاہب میں شامل ہو جا رہے ہیں، دہریے ہو جا رہے ہیں، بے دین ہو جا رہے ہیں، بے ایمان، اور جو دوسری دنیا ہے مسلمانوں کے علاوہ کی، ظاہر ہے کہ وہ تو اس سے بھی زیادہ بدحالی کے اندر ہے، دنیاوی اعتبار سے خوشحالی، روح کی بدحالی ہوتی ہے، تو وہ بھی پریشان ہیں، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، حق کی تلاش میں وہ بھی سرگردہ ہے، کوئی ان کو حق بتانے والا چاہیے، جو لوگ حق بتانے والے مل جاتے ہیں تو دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے ہیں اور اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، ہمیں تو وہ کام بھی کرنا ہے، امت تو مسلمہ کو کرنا ہے، امت خود سو رہی ہے تو سونے والوں کو اٹھانا ہے، چلو اٹھو 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 اٹھو، سب مل کے جا کے کرنا ہے یہ کام، جب امت اٹھے گی آٹومیٹکلی وہ کام بھی ہوگا، اس حالت میں بھی اللہ پاک چھٹ پٹ کام لے رہے ہیں، جماعتوں کی تفصیلات ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، ان کے رودا جب آتی ہے، ان کی کارگزاری جب آتی ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ اسلام میں بھی داخل ہونے والے ہر جگہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مل ہی جاتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس میں اضافہ فرمائیں گا انشاءاللہ، تو اس لیے میرے دوستو ہمارا کام ہے اللہ کے راستے میں جانے کو طے کرنا، چار چار مہینے ہر مہینے لگانے کو طے کرنا، ہر سال لگانے کو طے کرنا، ہر سال چار مہینے لگا سکتے ہیں ہم لوگ، اور اللہ پاک 12 مہینے کی آمدنی 8 مہینے میں دے دے گا انشاءاللہ، اور اللہ نے اللہ کے راستے میں لگے ہوئے مال کو برکت کے ساتھ واپس کرنے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، جب برکت کے ساتھ میں چیز آتی ہے تو اس کا تو حساب ہی الگ ہوتا ہے میرے بھائی، جب برکت کے ساتھ چیز آتی ہے اس کا حساب ہی الگ ہوتا ہے، ایک آدمی بڑا نیک تھا، میاں بیوی دونوں تھے، بہت تنگی کا وقت چل رہا تھا. خواب میں ایک فرشت ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ تم لوگ بہت نیک بھی ہو اور پریشان حال بھی ہو، تمہارے واسطے ایک انتظام یہ ہے کہ فلاں جگہ پر 10 اشرفیاں گڑی ہوئی ہیں، حلال طریقے پہ ہیں، تم لے لو جا کے اس کو نکال لو، سونے کے سکے ہیں، کام چلا لو اپنا. تو وہ سونے والا، انہوں نے خواب ہی میں پوچھا اس میں برکت ہے کیا؟ تو بولے نہیں اس میں برکت تو نہیں ہے. انہوں نے بولا برکت نہیں ہے تو میرے کو نہیں ہونی. صبح اٹھا، اس بعد خواب ایسا دیکھا، میاں بیوی دونوں بولے برکت نہیں ہے تو کیا کرتے، جا کے خاموش ہو جاؤ. پھر دوسرے دن خواب پڑا اور اس خواب کے اندر یہ آیا کہ فلاں جگہ پر جاؤ اور اس کے اندر جو ہے نا وہاں پہ چاندی کے سکے ہیں کچھ ہے وہ لے لو. تو انہوں نے کہا کہ اس میں برکت ہے کیا؟ تو بولے نہیں اس میں برکت نہیں ہے. صبح اٹھ کے میاں بیوی دونوں بات کر لیے، بولے برکت نہیں ہے جان دو. تیسرے دن پھر خواب پڑا، اس میں یہ آیا کہ 2 دینار ہیں فلاں جگہ پر ہیں، چولہے کے اندر دفن ہیں، وہ نکال لو. اسے اس میں برکت ہے کیا؟ تو بولے ہاں اس میں برکت ہے. صبح اٹھتے میاں بیوی بولے ایسا خواب پڑا، میاں سنایا بیوی کو، دونوں بھی نیک متقی تہجد گزار، بولے ایسا خواب پڑا تو دیکھیں گے چلو. تو وہ چولہا جہاں پہ بتایا گیا خواب میں کھو دیتے، اس میں سے 2 دینار نکلے. انہوں بولے اس میں برکت ہے کہتے، دیکھنا کیا اللہ پاک کیا چیز ظاہر کرنے والے ہیں، اس میں کیا کریں گے اس کا. بولے تو اس میں آپس میں طے ہوا کہ اس کو توڑو ایک کو، اور توڑ کے کچھ سامان اپنے گھر کا ضرورت کا لے آئیں گے. بولے تو چونکہ تنگی کے ساتھ وقت گزر رہا تھا تو گزرا اچھی چیز بھی کھا لیں گے، پکا لیں گے، تو کیا لائیں گے بول کے بولے. تو بولے آج مچھلی پکا لیں گے، آج مچھلی لا کے پکا لیں گے، اچھی بات ہے. شوہر کو بولے آتے آتے مچھلی لے کے آؤ. اتفاق کے بعد وہاں سے بازار میں 2 مچھلیاں جو ہے نا خاص انداز کی رکھی ہوئی تھی، مطلب ایک سائز کے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے مرل کے پٹے، 2 لے کے آ گیا وہاں سے، ایک سونے کے ایک ٹکڑے سے. جو سامان خریدنا تھا وہ بھی خرید لیا اور 2 مچھلیاں بھی لے کے آ گیا. اللہ کی شان، وہ 2 مچھلیوں میں سے 2 موتی نکلے. جب 2 مچھلی وہ مچھلی کو کاٹے اور اس کا سر پھوڑے تو اس میں سے 2 موتی نکلے، اور ہر موتی لاکھوں روپیوں کا تھا. 2 موتی بیچے، لاکھوں روپے اس میں آ گئے. یعنی کہ اس سے تو زندگی گزر جائیں گی اپنی، پھر بھی ختم ہونا مشکل ہے، بس اللہ کی نعمت ہے لے لو. بولے تو برکت کے ساتھ میں الگ بات ہو جاتی ہے، بغیر ساری زندگی میں ہماری مصیبت کیا ہے؟ بے برکتی کی تو ہے نا، سب کما رہے ہیں صاحب، برکت نہیں ہے. برکت کے ساتھ واپس کر دوں گا، یہ وعدہ ہے اللہ کا. اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے. ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین سیکھنا ہے کہ جب اللہ بولے ہیں تو پکی بات ہے. اللہ کا وعدہ ہے اپنے حبیب سے، ان کی امت کے لیے ہے. آپ اس کا وزن تو دیکھو ذرا، اس کی حیثیت تو دیکھو ذرا. اللہ وعدہ کر رہا، اپنے حبیب سے وعدہ کر رہا ہے اور ان کی امت کے لیے کر رہا ہے کہ جو میری رضا کے لیے جو مال میرے راستے میں خرچ کیا جائے گا، اس دنیا میں برکت کے ساتھ اس کو واپس کروں گا، اور آخرت میں بدلے میں محرومی نہیں کروں گا، کچھ ثواب میں کمی نہیں کروں گا. آخرت میں جو ملنے والا ہے وہ ملے گا. اس لیے میرے دوستو، ہمارے مال میں حصہ ہے، اگر برکت نہ بھی ہوتی، ہمارے مال میں اللہ کے دین کا حصہ ہے، ان کا حق ہے، حضور کا حق ہے ہم پر، اللہ کا حق ہے ہم پر، وہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، جو چاہے ہمیں کام لگا سکتے ہیں. وہ انہوں نے ہمیں یہ کام لگایا ہوا ہے، دعوت کا کام لگایا ہوا ہے، دین کے لیے سفر کرنے کا کام لگایا ہوا ہے. حضور نے فرمایا ہے اذا استنفرتم فانفروا، جب تم سے سفر کا مطالبہ کیا جائے اور اس کا تقاضا تمہارے سامنے رکھا جائے کہ ضرورت ہے، تقاضا ہے ہمارے سفر کرنے کا، تو پھر تم سفر کرو. واذا استنفرتم فانفروا، جب تم سے سفر کا مطالبہ کیا جائے تو تم سفر کرو. یہ حکم ہے میرے دوستو، قرآن پاک میں جگہ جگہ آیتوں کے اندر یہ مضمون ہے، احادیث مبارکہ کے اندر یہ مضمون موجود ہے. اس لیے جتنے ساتھی کام کرنے والے ہیں وہ بھی، اور جن کو ابھی تک کبھی جانے کا موقع نہیں ہوا وہ بھی، 4-4 مہینے کے لیے، 40-40 دن کے لیے میرے دوستو ارادہ کرنا ہے. اور اسی اعتبار سے اس کی فضیلت ہے، کرنے پر انعام ہے اللہ پاک کی طرف سے، اللہ راضی ہو جاتے ہیں، گناہ معاف کر دیتے ہیں، جہنم حرام کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک ہر عمل پر، ہر بات پہ جو اس میں پیش آتی ہے، ثواب مرحمت فرماتے ہیں. اس لیے میرے دوستو کرنا ضروری ہے، نہیں کرنے پر ناراض بھی ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے جو نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں اور اللہ پاک نے جو فضیلتیں اس کی بتائی ہیں، ان کے اوپر نظر کرتے ہوئے اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اور اپنے حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ میں اگر نکلتا ہوں سفر میں جاتا ہوں اللہ کے راستے میں تو میرے اپنے یہ یہ حالات ہیں، تو اللہ سے گمان اچھا کیا جائے، اللہ پہ بھروسہ کیا جائے، اللہ راستہ نکالنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے راستے نکالیں گے کہ آدمی کو گمان بھی نہیں ہوگا، بھروسہ ہے۔ وہ میں یہ توکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہوتا ہے۔ وہ توکل علی الحی الذی لا یموت، اس زندہ پہ بھروسہ کرو جو مرتا نہیں ہے، اس زندہ پہ بھروسہ کرو جو مرتا نہیں ہے۔ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں، وہ توکل علی الحی الذی لا یموت، لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، رب المشرق والمغرب، لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، مشرق و مغرب کا وہ رب ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کو اپنا وکیل بناؤ، اس کو اپنا ان کو وکیل بنانے کے بعد میں موکل کا کام کیا رہتا ہے؟ بے فکر ہو جانا ہے۔ کسی بھی بڑے کیس میں وکیل اچھا پکڑ لیا، مہنگا وکیل پکڑ لیے، فن کا ماہر وکیل پکڑ لیے، ساری دنیا بھی بولی کہ بھائی اس کو پکڑ لو تمہارا کام بن جاتا ہے، اگر اس کو وکیل بنا، جب اس کو وکیل آپ بنا دیے تو آپ کتنی تسلی میں آ جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے وکیل بنا لو، فاتخذہ وکیلا، اس کو وکیل بنا لو۔ تو اللہ کو وکیل بنانا ہے، اور اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اور اللہ پہ اعتماد اور یقین کرنا ہے، اور حسن ظن کرنا ہے اس کے ساتھ۔ میرے دوستو، ہمت سے کام لینا ہے، توفیق مانگنا ہے اللہ سے، تھوڑا سا جرأت چاہیے، تھوڑی ہمت چاہیے، تھوڑا قربانی کا جذبہ چاہیے، آمادگی چاہیے۔ اسی وجہ سے صحابہ کے قصے سنائے جاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائی جاتی ہے، اولیاء اللہ کے قصے بتائے جاتے ہیں کہ دیکھو کیسے انہوں نے ہمت اور جرأت سے کام لیا تھا۔ آدمی کی عادت ہے کہ جب اپنے بزرگوں کے واقعات سنتا ہے تو تأثر لیتا ہے، تو ان واقعات کو اپنے ذہن میں رکھ کر کہ اللہ کے بندوں نے، حضرات صحابہ نے، صحابیات نے کیسی کیسی قربانیاں دیں، کیسی کیسی مشقتیں اٹھائیں اللہ کے دین کے لیے۔ میرے دوستو، اگر ہم اس دنیا میں چند روزہ زندگی میں تھوڑی محنت و مشقت کو گوارا کر لیں اور تھوڑی سی ہمت سے کام لے لیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی نواز دیے جائیں گے، آخرت میں بھی نواز دیے جائیں گے، ہم بھی نوازے جائیں گے، ہماری نسلیں نوازی جائیں گی، ہماری اولادیں نوازی جائیں گی۔ اللہ پہ بھروسہ ہم ہیں، اس لیے عزم کرو کہ پوری دنیا میں انشاءاللہ جائیں گے، دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے، انشاءاللہ جزیروں میں جائیں گے، پہاڑوں میں جائیں گے، جنگلوں میں جائیں گے، دیہاتوں میں جائیں گے، شہروں میں جائیں گے، ملکوں میں جائیں گے، زیادہ سے زیادہ مال کے ساتھ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ وقت کے ساتھ جائیں گے، جائیں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے ارادہ کرو اور اظہار کرو۔ میرے دوست، نام لکھاؤ، اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیرون کے لیے نام لکھاؤ پانچ پانچ مہینے کے لیے، اور اندرون کے لیے نام لکھاؤ چار چار مہینے کے لیے۔ میں بھی سستی آ گئی تو کام کرنے والے ساتھی ہے اس وقت متحرک، وہ بھی پہلے والی بات میں نہیں ہے، اور جو بہت سے ساتھی ایسے بھی ہیں، سینکڑوں میں ہیں، ایسے ویسے بہت سے زمرہ سینکڑوں میں چار چار مہینے والے ساتھی، آپ اپنے حلقے میں تلاش کریں گے تو پتہ چلے گا، ہزاروں تک چلے جائیں گے، چلے والے، عشرے والے، عشرین والے۔ تو وہ ساتھی جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے گزشتہ ایک سال سے تھوڑا سا گھبراہٹ میں، جھجک میں آ گئے، تو ان سارے ساتھیوں میں اس سے پہلے سے بھی کچھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے نا حرکت میں لانا ہے، حرکت میں برکت ہے، تھوڑا سا ان سے ملاقات کی جائے، ترغیب دی جائے۔ تو چونکہ وہ جماعت میں نکل چکے ہیں، پہلے وقت لگائے ہوئے ہیں، محنت کیے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کی محنت کا ان کو اندازہ ہے، بس تھوڑا سا غفلت آ جاتی ہے، تھوڑا سا عادی ہو جاتا ہے آدمی سستی کا نہیں کرتے ہوئے، اور کوئی رکاوٹ بھی پیش آ جاتی ہے بعض مرتبہ، تو وہ تھوڑی سی اس سے ملاقات کرنے میں، اس کو آمادہ کرنے میں، ترغیب دینے میں وہ تیار ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، ذرا ذخیرہ ہے، کام کی چیز ہے، اس کام کی چیز کو استعمال ہونا ہے امت کے لیے، دین کے لیے، تو اس کی وجہ سے ان بھائیوں سے ملاقات ضروری ہے۔ تو ملاقات ہماری جب ہو سکتی ہے ان سے، جب ہم پہلے ان کو جان لیں، پہچان لیں کہ وہ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، ان کا اپنے پاس ایڈریس ہونا، ان کا نام ہونا، ان کا پتہ ہونا۔ فہرست مسجدوں میں ہوتی ہے، لیکن اس کو پھر باضابطہ ہمیں جاننی پڑے گی، تو اس پوری فہرست کو لے کے ان سے ملاقات کی شکل بنائیے، رمضان میں خاص طور پر، کیونکہ شیطان بھی بند ہیں، نفس بھی تھوڑا سا دبا ہوا ہوتا ہے، انوارات ہوتے ہیں رمضان کے، برکات ہوتے ہیں، آدمی میں ہمت بھی آ سکتی ہے، اور ہمیں تھوڑا مجاہدہ بڑھ جاتا ہے، ظاہر ہے کہ افطار بھی ہے، تراویح بھی ہے، اور روزے کا بھی معاملہ ہے، یہ سب چیزیں ہیں، تو ٹائمنگ کے اندر تھوڑا سا چینجز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے تھوڑی قربانی دے کے میرے دوستو، ہم یہ طے کریں کہ اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں سے ملاقات کر لیں، کریں گے انشاءاللہ، اپنی متعلقہ مسجد میں بیٹھ کے فکر کریں ان کا، یعنی سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آمادگی ظاہر کریں، تقسیم کر لیں کہ یہ پانچ آدمیوں سے ہم ملیں گے، یہ پانچ آدمیوں سے تم ملو، یہ پانچ آدمیوں سے فلاں ملے، پھر رپورٹ لے کر آؤ کہ ملاقات ہوئی کیا نہیں ہوئی۔ بعض مرتبہ دو دو تین تین چکر لگانے پڑتے ہیں، ٹائمنگ الگ الگ ہو جاتے ہیں، عشاء کے بعد، تراویح کے بعد ملو اگر موقع ہے تو، ایسی جگہ ہے جہاں پہ جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، قانون کے خلاف ورزی نہیں ہے، اور اسی طریقے پر جو اس سے پہلے دن کے وقت میں، ظہر کے وقت میں ملاقات ہو جائے، فجر کے فوراً بعد ملاقات ہو جائے، جیسے بھی میرے دوستوں ان سے ملاقات کی شکل بن سکتی ہو افطار سے پہلے، تو زیادہ سے زیادہ ملاقاتیں ہوں گی اور ان کو دعوت کے لیے آمادہ کیا جائے گا، تو انشاءاللہ رمضان میں یہ کام کرنے سے ہمارے لیے دین کی محنت کرنا فیوچر میں آسان ہو جائے گا، کیونکہ جو کام رمضان میں ہوتا ہے غیر رمضان میں وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اگر رمضان میں ہم ملاقاتیں کر لیں گے تھوڑا سا ہمت کر کے، تو غیر رمضان میں ہمارے لیے ملاقاتیں آسان ہو جائیں گی، دین کی محنت آسان ہو جائے گی، کریں گے دوستوں انشاءاللہ، اور ان کے لیے بھی آسان ہو جائے گا وہ ہمت کر لیں گے تو ہمارے، ہم کو اللہ پاک ذریعہ بنا دیں گے، الدال علی الخیر کفاعلہ۔ تو اس لیے اس چیز کو بھی تھوڑا سا دھیان میں رکھ کے اور دوسرے کاموں کے ساتھ میں ذرا اس کو زیادہ اہمیت دینی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها۔ اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها واتمها علينا۔ اللهم انا نسالك الثبات في الامر، اللهم انا نسالك الثبات في الامر، ونسالك عزيمه الرشد، ونسالك الشكر لنعمتك وحسن عبادتك۔ اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا، واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك، واذا اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقرر اعيننا من عبادك من عبادتك۔ اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين۔ اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن القسوة والغفلة۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے، کہنے سننے کو قبول فرمائیے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، جو ارادے کیے گئے ہیں اس کو قبول فرمائیے، اور جو ارادہ کسی وجہ سے نہیں کر پائے ہیں مولا ان کو بھی توفیق اور ہمت عطا فرمائیے۔ اللہ ہم اپنے مبارک دین کی خدمت کے لیے ہم گنہگاروں کو قبول فرما لیجئے، ہم سیاہ کاروں کو قبول فرمائیے، ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، ہمارے مالوں کی گندگی سے اللہ ہمارے مالوں کو آپ کے مبارک راستے میں قبول ہونے سے محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ جس سے چاہے کام لے لے، ہم ناقص ایمان والوں کے ایمان میں کمال پیدا فرما دیجئے اس مبارک دین کی محنت کی برکت سے، اور ہمیں اس کے لیے قبول فرمائیے۔ اے اللہ دین کا ماحول بنا دیجئے، دین پر چلنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ جس وقت جو وبائی مرض پھیلا ہوا ہے اس مجمع کی پوری پوری اس سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس مجمع کی پوری پوری اس وبائی مرض سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اور ان کے گھروں میں جو مستورات ہیں ان سب کی حفاظت فرمائیے، جو بوڑھے ہیں ان سب کی حفاظت فرمائیے، بچے بچیوں کی پوری پوری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی حفاظت فرمائیے، ان میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ نصیب فرمائیے، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ نصیب فرمائیے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، ہم تمام کی مغفرت فرمائیے، ہماری حاجتوں کا تکفل فرمائیے۔ اے اللہ ہماری ضروریات پوری فرمائیے۔ اے مولا کریم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگا ہے وہ نصیب فرمائیے، اور جن شروع سے آپ نے پناہ مانگی ہے ان سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلی وسلم وبارك على سید المرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔